ثم بعد الفراغ عن بيان علاقات المجاز شرع أن يبين أنه في أي موضع تترك الحقيقة وفي أي موضع يترك المجاز، فقال: وإذا كان الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز، يعني بالمتعذر ما لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة، وبالمهجور ما يمكن وصوله إلا أن الناس تركوه.
آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس مقام پر حقیقت کو ترک کیا جائے گا اور کس مقام پر مجاز کو ترک کیا جائے گا، یعنی کس مقام پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور کس مقام پر مجازی معنی کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف جائیں گے اور مجازی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی تو دیکھیے، کہتے ہیں: ثم بعد الفراغ عن بیان علاقات المجازی، پھر مجاز کے علاقوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شرع مصنف رحم اللہ شروع ہوئے یہ بیان کریں کہ انہو فی ای موضع تترک الحقیقت، کہ کس مقام کے اندر حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا، وفی ای موضع یترک المجاز، اور کس مقام میں مجاز کو چھوڑ دیا جائے گا. فقال، پس مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں، بھائی آج کے سبق کا خلاصہ یہ مولانا آپ کو بتلائیں گے کہ حقیقت تین قسم پر ہے: ایک حقیقت مستعملہ ہے، ایک حقیقت متعذرہ ہے، ایک حقیقت مہجورہ ہے. بھائی اصول الشاشی میں آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے. حقیقت مستعملہ کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ معنی حقیقی کے اندر عام عادت میں استعمال ہوتا ہو. بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقت مستعملہ کہتے ہیں. کہ لفظ کس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے؟ حقیقی معنی میں، معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ جو معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہوا حقیقت کہلاتا ہے، اور یہ حقیقت مستعملہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ عام عرف میں اور عادت میں معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہے حقیقت مہجورہ. حقیقت مہجورہ اسے کہتے ہیں کہ جسے چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی وہ حقیقی معنی عرف کے اندر اس لفظ سے مراد نہیں لیا جاتا، حقیقی معنی اس لفظ سے مراد نہیں لیے جاتے. وہ لفظ جس کے لیے یہ وہ معنی جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا تھا، اس معنی کا ارادہ کوئی بھی نہیں کرتا بھائی عرف کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت مہجورہ. یعنی معنی موضوع لہو کو چھوڑ دیا گیا، کوئی بھی اس کا ارادہ نہیں کرتا بھائی. تیسری قسم ہے حقیقت متعذرہ. بھائی حقیقت متعذرہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. حقیقی معنی پر، یعنی معنی موضوع لہو پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے بھائی. تو یہ تین قسم پر ہوئے مولانا: ایک حقیقت مستعملہ، ایک حقیقت مہجورہ، اور تیسرا حقیقت متعذرہ. جی تقریر کا حاصل یہ ہے جو آگے یہ کریں گے کہ حقیقت متعذرہ ہو یا حقیقت مہجورہ ہو تو اس صورت میں مجاز کی طرف جائیں گے. جب حقیقت متعذر ہے، مشکل ہے اس پر عمل کرنا، تو اس صورت میں کس کی طرف چلے جائیں گے؟ معنی مجازی کی طرف. عمل کیا تو جا سکتا ہے لیکن مشکل ہے حقیقت پر عمل کرنا، تو اس صورت میں اب حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے، بلکہ کون سا معنی مراد لیں گے؟ مجازی معنی مراد لیں گے. اسی طرح اگر حقیقت مہجورہ ہو، تو جب یہ حقیقت مہجورہ ہے، اس کو ترک کر دیا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی حقیقی معنی، یعنی معنی موضوع لہو مراد نہیں لیں گے، بلکہ کون سا معنی مراد لیں گے؟ معنی مجازی، مجاز کی طرف چلے جائیں گے بھائی. اور تیسری صورت ہے حقیقت مستعملہ. بھائی حقیقت مستعملہ، حقیقت مستعملہ کے اندر پھر یاد رکھو، وہاں اس کا کوئی مجاز ہوگا یا مجاز نہیں. معنی موضوع لہو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے. معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہو تو یہ ہے حقیقت، معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ مجاز. تو جب حقیقت ہے، ساتھ کبھی مجاز ہوگا کبھی مجاز نہیں. کبھی ہو سکتا ہے ایک لفظ صرف معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، معنی مجازی کے اندر استعمال نہیں. تو یہاں تین چار صورتیں بن جائیں گی: لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوتا. ایک صورت. دوسری صورت معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر یہاں پر دونوں میں برابر استعمال ہوتا ہوگا یا ایک میں کم استعمال ہوگا ایک میں زیادہ استعمال ہوگا. بھائی مثلا بھائی حقیقی معنی موضوع لہو میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع اور برابر ہیں دونوں. عام طور پر لوگ معنی حقیقی کا بھی ارادہ کرتے ہیں اور معنی دونوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے برابر استعمال ہوتا ہے. یا معنی حقیقی میں استعمال غالب ہوگا اور معنی مجازی کے اندر استعمال کم ہوگا. یا معنی مجازی میں استعمال غالب ہوگا اور معنی حقیقی میں استعمال کم ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا کتنی صورتیں بن گئیں؟ چار صورتیں. پہلی صورت کہ معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہی نہیں. دوسری صورت معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے اور معنی مجازی میں بھی اور دونوں برابر ہیں. تیسری صورت معنی حقیقی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معنی مجازی میں کم استعمال ہوتا ہے. چوتھی صورت معنی مجازی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معنی حقیقی میں کم ہوتا ہے. تو یاد رکھیے ان چار میں سے جو پہلی تین صورتیں ہیں ان کے اندر تو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا. پہلی تین صورتیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کون سی پہلی تین صورتیں؟ اگر پہلی صورت معنی مجازی جب ہے ہی نہیں پھر تو یقینی طور پر کیا مراد ہوگا؟ حقیقی معنی حقیقی معنی موضوع لہو ہی مراد ہوگا. دوسری صورت معنی حقیقی اور معنی موضوع لہو دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ برابر استعمال ہوتا ہے. جب برابر ہے تو پھر بھی حقیقت اولا ہے. کون سا معنی مراد ہوگا؟ حقیقی معنی. تیسری صورت مولانا کہ معنی حقیقی غالب ہے اور معنی مجازی قلیل ہے تو اس صورت میں بھی کیا استعمال کون سا معنی مراد ہوگا؟ معنی حقیقی بالاتفاق بین ان تینوں صورتوں میں. ہاں چوتھی صورت کے مجاز میں یعنی معنی غیر موضوع لہو میں وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معنی موضوع لہو کے اندر کم استعمال ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اب کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ اس میں صاحبین کو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی حقیقت اولا ہے. حقیقت کیا ہے؟ لہذا حقیقی معنی مراد دیا جائے گا. اگرچہ مجاز زیادہ ہے غالب ہے لیکن معنی حقیقی اولا ہے کیونکہ لفظ کو اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. جبکہ صاحبین کے اس بارے میں دو قول ہیں مولانا. صاحبین اس صورت میں فرماتے ہیں کہ پہلا قول ان کا یہ ہے کہ معنی مجازی پر عمل کیا جائے گا. جب مجاز غالب ہے تو لہذا مجاز کو ترجیح حاصل ہو گئی بھائی, مجاز راجح ہو گیا بھائی, لہذا آپ کی کون سا معنی مراد دیا جائے گا؟ معنی مجازی. یہ پہلا قول ان کا. دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا, یعنی ایسے معنی مجازی مراد دیے جائیں گے کہ حقیقت بھی اس کے اندر داخل ہو جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تھا سارے سبق کا خلاصہ. اب اسی کے اندر بس مثالیں وہ ذکر کرتے چلے جائیں گے. دیکھیے مولانا کتاب پر کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً أَوْ مَهْجُورَةً, اور جب حقیقت متعذرہ ہو یا مہجورہ ہو, صِيرَ إِلَى الْمَجَازِ, تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. یعنی بالمتعذری. یہاں سے شارح یہ بتلا رہے ہیں بھائی متعذر کا لغوی معنی تو ہے ناممکن, کہ وہ حقیقت ناممکن ہو, لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے بلکہ متعذر کس معنی میں ہے؟ متعثر کے معنی میں ہے جو مشکل ہو. جو کیا ہو؟ مشکل, جس پر عمل ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے. چنانچہ کہتے ہیں یعنی بالمتعذر ما لا یمکن الوصول الیہ الا بمشقت, کہ متعذر کے ذریعے وہ معنی لغوی مراد ہے کہ پہنچنا ممکن نہ ہو اس تک, الا بمشقت, مگر کس کے ذریعے؟ مشقت کے ساتھ بھائی. وہ بالمہجور ما یمکن وصولہ, اور مہجور کے ذریعے کے ذریعے وہ معنی مراد ہے وہ معنی موضوع لہو کہ ممکن تو ہو اس تک پہنچنا, الا ان الناس ترکوہ, مگر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو. کما اذا حلف لا یاکل من هذه النخلۃ, جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کھجور کے درخت میں سے نہیں کھائے گا. ایک شخص قسم اٹھاتا ہے واللہ لا اکل من هذه النخلۃ, کہ واللہ میں اس کھجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا. یہ مثال ہے حقیقت متعذرہ کی بھائی. اب کھجور کا درخت کھانا مولانا, یہ اس پر عمل حقیقی معنی کیا ہے؟ عین درخت کو کھایا جائے، اس کے تنے کو، اس کے پتوں وغیرہ کو کیا کیا جائے، کھایا جائے. یہ ممکن تو ہے، کھایا تو جا سکتا ہے، لیکن مشقت ہے اس کے اندر. سمجھ آئے؟ کوئی شخص کیا کرے، اس کا پتا توڑ کے کھاتا ہے یا اس کے تنے سے کچھ ٹکڑے توڑ کر کھاتا ہے، کھا تو سکتا ہے لیکن مشقت ہے، مشکل ہے. جو لہذا اس صورت کے اندر آپ کون سا معنی مراد لیں گے؟ معنی مجازی. اور معنی مجازی کیا مراد ہوگا؟ اس کا پھل بھائی. تو لہذا اب جس نے یہ قسم اٹھا لی، وہ اب اس کھجور کے درخت کا پھل کھانے سے حانث ہوگا. کھجوریں کھائے گا اس کی تو حانث ہوگا. اور معنی حقیقوں کو جب ترک کر دیا گیا تو اب وہ پتے کھا لیتا ہے یا اس کے تنے میں سے کچھ ٹکڑا کاٹ کر کھا لے، تو اس صورت میں حانث نہیں ہوگا. البتہ پھل کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ حانث. یہ تو اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ درخت پھلدار ہو. اگر وہ کسی ایسے درخت کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے جو پھل دینے والا نہیں ہے بھائی، کہ واللہ لا آکل من ہادی الشجرتی، میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے، اب یہ پھلدار تو ہے نہیں، تو اس صورت میں اس درخت کو بیچ کر جو پیسے اور جو سمن حاصل ہوں گے وہ مراد لیے جائیں گے بھائی، وہ مراد لیے جائیں گے. تو ہاں، اسی درخت کے پتے یا تنا توڑ کر کھاتا ہے، اس صورت میں حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت متعذرہ ہے. ہاں، اس درخت کو اگر کاٹا گیا اور اس کو بیچا گیا اور اس سے جو سمن حاصل ہوئے، ان سمن کو اس نے کھا لیا، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں مثال للمتعذرۃ، یہ مثال ہے حقیقت متعذرہ کی. اذ اکل النخلۃ نفسها یتعذر، اس لیے کہ نفس کھجور کا کھانا جو ہے وہ یتعذر، مشکل ہے. فیراد المجاز، پس مجاز مراد ہوگا. وہو ثمر، ہوا بھائی مجاز کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اس کا پھل ہے، اس کھجور کا. فإن لم تکن الشجرۃ ذات ثمر، اگر وہ درخت پھل والا نہ ہو. یراد بها ثمنها الحاصل بالبيع، تو مراد اس کے ذریعے اس کا وہ ثمن ہوگا جو حاصل ہو کس کے ذریعے؟ بیع کے ذریعے. ولو تکلف واكل من عين النخلۃ، اور اگر اس شخص نے تکلف کیا، یعنی بتکلف اس نے عین کھجور کو کھا لیے، یعنی اس کے تنے یا پتوں کو. لم یحنس، و حانث نہیں ہوگا. لان المتعذر لا يتعلق به حکم، اس لیے کہ جو متعذر ہے اس کے ساتھ حکم کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ کس کی طرف جا چکے ہیں ہم؟ مجاز کی طرف. وہاں معنی مجازی مراد ہوتا ہے. ولا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے. یہ ایک اعتراض، اور پھر آگے اس کا جواب ذکر کریں گے. اشکال یہ کہ آپ نے یہ جو مثال ذکر کی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں اس کھجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا، اس کو آپ نے مثال ذکر کیا حقیقت متعذرہ کے لیے، حالانکہ یہ حقیقت متعذرہ کی مثال نہیں بن سکتی. یہ حقیقت متعذرہ کی مثال کیوں نہیں بن سکتی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس درخت کو کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا؟ نہیں کھاؤں گا. اور متعذر کھانا ہے یا نہ کھانا کھجور کے درخت کا؟ کھانا اس کا متعذر ہے، مشکل ہے. نہ کھانا، نہ کھائے بھائی، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، نہ کھائے بھائی. اشکال سمجھ میں آیا کہ آپ مثال ذکر کر رہے ہیں حقیقت متعذرہ کی، اور قسم کی میں جو ذکر ہوا وہ تو اس نے نہ کھانے کو ذکر کیا، اور نہ کھانا وہ تو متعذر نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. کھانا مشکل ہے، تو کھانے کا ذکر ہوتا تو پھر آپ اس کو حقیقت متعذرہ کی مثال کے طور پر ذکر کرتے، کیونکہ کھانا اس کا مشکل ہے، متعذر ہے. لیکن وہ تو نہ کھانے کو ذکر کر رہا ہے، وہ تو متعذر نہیں، لہذا اس کو حقیقت متعذرہ کی مثال میں ذکر کرنا درست نہیں. جواب آگے دیں گے. پہلے سوال دیکھیے. ولا یقالو، اور یہ نہ کہا جائے کہ ان المحلوف علیہ، کہ وہ جس پر قسم اٹھائی گئی ہے ہوا عدم اکل نخلتی، وہ تو کھجور کے درخت کا نہ کھانا ہے. وہو غیر متعذرین، اور وہ نہ کھانا وہ تو متعذر نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ غیر، وہ تو غیر متعذر ہے. وانما المتعذر اکلھا، اور متعذر مشکل جو ہے وہ تو اس کا کھانا ہے.
کھانا ہے. اشکال سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جواب دے رہے ہیں. جواب بھائی دیکھیے, جواب میں بتلائیں گے یہ کہ جب قسم نفی پر داخل ہو تو وہ قسم دراصل منع کے لیے ہوتی ہے, روکنے کے لیے. یہ قسم کیا کرے؟ اس آدمی کو روک لے, یہ اس چیز سے رک جائے. قسم جب کس پر داخل ہو؟ نفی پر داخل ہو تو کس لیے ہوتی ہے؟ منع کے لیے ہوتی ہے, منع کے لیے. اور تو قسم کا مقتضا کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ فعل ممنوع بالیمین ہے. توجہ سے سننا بھائی, قسم کا مقتضا کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ فعل ممنوع بالیمین ہے. ممنوع ہے کس کی وجہ سے؟ قسم کی وجہ سے. وہ فعل ممنوع بالیمین ہے قسم کی وجہ سے بھائی. جی تو کیا بات ہوئی؟ جب قسم کس پر داخل ہو؟ نفی پر داخل ہو تو اس کا مقتضا اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ فعل ممنوع بالیمین, یعنی ممنوع بالیمین وہ فعل ہوتا ہے کہ قسم کی وجہ سے اسے رکا جائے, اس کو نہ کیا جائے بھائی. تو وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ ممنوع بالیمین. اب آپ بتائیے یہاں ممنوع بالیمین کیا چیز ہے؟ عقل ہے یا غیر عقل ہے؟ ممنوع بالیمین کیا ہے یہاں؟ قسم اسے کس چیز سے روک رہی ہے؟ کھانے سے روکنے والی ہے. تو یہاں ممنوع بالیمین عقل ہے, غیر عقل نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا ممنوع بالیمین عقل ہوا, کھانا اس کا. اور کھانا یہ تو متعذر ہے یا نہیں بھائی؟ یہ کھانا تو متعذر ہے, لہذا اس کو حقیقت متعذرہ کی مثال میں ذکر کرنا صحیح ہے بھائی. جواب سمجھ میں آ گیا؟ بڑی باریک سی چھوٹی سی بات ہے لیکن جواب میں بات بنتی نہیں. میرے لفظ بس یاد رکھنا کہ جب قسم نفی پر داخل ہو تو اس کا مقتضا کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ فعل جو ہوتا ہے ممنوع بالیمین ہوتا ہے. تو یہاں خود دیکھ لیں ممنوع بالیمین کیا چیز ہے, کھانا یا نہ کھانا؟ کھانا. کھانا وہ جو ہے ممنوع ہے قسم کی وجہ سے. نہ کھانا تو پہلے سے ہی تھا. ہاں ممنوع بالیمین کیا ہوا؟ کھانا ہے. اور کھانا اس کا کھجور کے درخت کا کھانا, وہ تو متعذر ہے بھائی. تو لہذا اس کو حقیقت متعذرہ کی مثال میں ذکر کرنا درست ہے بھائی. لئنن جب دیکھیے بھائی, لئنن نقول اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں الیمین اذا دخلت علی النفی, کہ یمین یعنی قسم جب داخل ہو جائے نفی پر یکون للمنع, تو وہ کس لیے ہوگی؟ منع کے لیے ہوگی, روکنے کے لیے ہوگی. فموجب الیمین ان یصیر الفعل ممنوعا بالیمین, تو قسم کا موجب یعنی قسم کا مقتضا اور حکم یہ ہے کہ ان یصیر الفعل ممنوعا بالیمین, کہ وہ فعل ممنوع بالیمین ہو جائے, وہ فعل ممنوع بالیمین ہو جائے گا. وما لا یکون معقولا, اور وہ چیز جو معقول نہیں ہے, ترجمے پہ نظر رکھنا بھائی. وما لا یکون معقولا, اور جو چیز معقول نہیں ہے یعنی غیر معقول ہے. لا یکون ممنوعا بالیمین, وہ تو ممنوع بالیمین نہیں, یعنی غیر معقول, یعنی غیر عقل کہہ لو, غیر عقل, وہ تو ممنوع بالیمین. ممنوع بالیمین تو کیا چیز تھی؟ عقل تھا, اس کا کھانا تھا بھائی. تو وہ کہتے ہیں وما لا یکون معقولا, اور وہ جو معقول نہ ہو, لا یکون ممنوعا بالیمین, وہ تو ممنوع بالیمین نہیں ہے. بل قبلہا, بلکہ وہ تو پہلے سے ہی ہے. غیر معقول ہونا تو اس کا پہلے سے ہی ہے بھائی. ہاں معقول ہونا اس یہ ممنوع بالیمین ہے بھائی. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟
او لا یضع قدمہ فی دار فلانی, یا یہ دوسری مثال ہے مانا کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلاں کے گھر میں. کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے واللہ لا اضع قدمی فی دار زید, میں واللہ زید کے گھر کے اندر
قدم نہیں رکھوں گا بھائی. اچھا تو مثال للمہجورتی، یہ مثال ہے حقیقت مہجورہ کی. لأن وضع القدم فی الدار حافیا، بھائی اس کا حقیقی معنی کیا ہے وضع قدم کا؟ کہ ننگے پاؤں قدم خود باہر ہی رہے اور پاؤں اندر ڈال کر قدم اندر رکھ دیا، بھائی یہ اس کے حقیقی معنی ہے. لیکن کوئی بھی اس معنی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ اس کون سا معنی مراد ہوتے ہیں؟ مجازی معنی، یعنی داخل ہونے کے. جب کوئی کہے میں زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، یعنی اس کے گھر داخل نہیں ہوں گا. تو لہذا یہ حقیقت مہجورہ کی مثال ہے، تو یہاں مجازی معنی مراد ہوں گے. کہتے ہیں مثال للمہجورتی، یہ مثال ہے حقیقت مہجورہ کے لیے. ان وضع القدم فی الدار حافیا من خارج بدون ان يدخل فیها ممکن لكن الناس حجروه، اس لیے کیونکہ قدم کا رکھنا گھر کے اندر ننگے پاؤں باہر سے ہی بغیر اس کے کہ اس میں داخل ہو جائے، بغیر اس کے کہ اس میں داخل ہو، ممکن یہ ممکن تو ہے، لكن الناس حجروه، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. فیراد الدخول للعرف، پس مراد اس کے لیے داخل ہونا ہوگا عرف کی وجہ سے، عرف عام لوگوں میں یہی رائے جمانا. ولو وضع القدم في الدار من غير دخول لم يحنس لانه مهجور، اگر قدم رکھا کسی نے اس گھر، اس شخص نے اس گھر کے اندر بغیر داخل ہوئے ہی، یعنی باہر کھڑے ہو کے صرف قدم اندر رکھ دیا، لم یحنس تو حانس نہیں ہوگا، لانہ مہجور، اس لیے کیونکہ یہاں حقیقت کیا ہے؟ جی جی یہ معنی مہجور ہے. والمہجور شرعا کالمہجور عادتا، اور جو شرعا مہجور ہو وہ بھی کس کی طرح ہے؟ جو عادتا مہجور کی طرح ہی ہے. مرتبطن بقولہ او مہجورتن، کہتے ہیں یہ مرتبط ہے، جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ مصنف کے قول مہجورتن کے ساتھ. اوپر انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذا کان الحقیقت متعذرتن او مہجورتن سیرا الی المجازی، تو لہذا مہجورہ کے اندر بھی کیا بتلا دیا تھا کہ کس کی طرف چلے جائیں گے؟ مجاز کی طرف. تو اسی کے ساتھ یہ کلام بھی جڑا ہوا ہے کہ مہجور سے صرف مہجور عادتاً مراد نہیں ہے عرف میں جو لوگوں کے نزدیک جو معنی مہجور ہو، بلکہ شریعت میں جو معنی مہجور ہے وہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ اسی حقیقت مہجورہ کے حکم میں ہے. اَي لَا يَلْزَمُ فِي الْمَصِيرِ إِلَى الْمَجَازِ، لازم نہیں ہے مجاز کی طرف رجوع کرنے میں، ان تكون الحقیقت مہجورتن عادتن، کہ وہ حقیقت مہجورہ ہو عادت کے اعتبار سے. بل المہجور شرعا ایضا کالمہجور عادتن، بلکہ وہ جو مہجور ہو شریعت کے اعتبار سے وہ بھی مہجور اس مہجور کی طرح ہے جو عادت کے اعتبار سے ہے. حتی ینصرف التوکیل بالخصومت الی الجواب مطلقا، یہاں تک کہ پھر جائے گی وہ توکیل بالخصومت جو ہے مطلق جواب کی طرف. کس کی طرف؟ مطلق جواب کی طرف. یاد رکھیے خصومت کہتے ہیں جھگڑے کو، مقدمہ وغیرہ بھائی. صورت تو ایک شخص جو ہے، ایک شخص نے دوسرے پر قاضی کے پاس کوئی دعویٰ کر دیا، مثلا آپ پر دعویٰ کر دیا کسی چیز کا، اب آپ خود جا نہیں سکتے، آپ نے اپنی طرف سے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھائی میری طرف سے جا کر، میری طرف سے تم وکیل خصومت ہو. کیا ہو؟ وکیل خصومت ہو، جاؤ اور اس شخص سے بات کرو قاضی کے پاس جا کر. بھائی آپ یہاں وکیل خصومت بنایا، اور خصومت کا معنی ہے جھگڑا، یعنی لغوی معنی تو اس کا یہ معنی موضوع لہو، خصومت کیا معنی ہے؟ جھگڑا، یعنی مخالف جو بھی بات کرے تم نے اس کا رد کرنا ہے، نفی کرنی ہے، لا کے ساتھ جواب دینا ہے. وہ جو بھی بات کرے تم نے کہنا ہے لا، چاہے وہ حق ہو چاہے، خصومت اسی کا نام ہے نا، کہ جھگڑا کس طرح کرنا ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کا رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے، نفی کرنی ہے بھائی. تو یہ ہے وکیل خصومت مولانا. کیا ہے؟ وکیل خصومت. لیکن یہ معنی شرعاً مہجور ہے مولانا، اس لیے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو، تم جھگڑا نہ کرو بھائی. تو لہذا آپ کہتے ہیں یہاں پھر وہ توکیل بالخصومت کی صورت میں مطلق جواب مراد دیا جائے گا، یعنی میری طرف سے جا کر اس کو جواب دو بھائی. اور جواب جیسے نفی کے ساتھ دیا جاتا ہے اسی طرح
نعم کے ساتھ بھی جواب دیا جاتا ہے. لہذا یہ شخص جس کو وکیل بنایا گیا جیسے جا کر نفی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے اسی طرح نعم کے ساتھ بھی جواب. لہذا اس وکیل خصومت نے جا کر اگر اقرار کر لیا کہ میرے موکل نے واقعی اس کے اتنے پیسے دینے ہیں تو اس پر وہ لازم ہو جائیں گے, اس شخص پر کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں گے. بھائی اب دیکھیے مولانا معنی موضوع لہو تو کیا تھا کہ اس نے اس کو وکیل خصومت بنایا ہے, اور وکیل خصومت کا کیا معنی ہے کہ ہر چیز میں کیا جواب دینا؟ لا کے ساتھ جواب دینا. لیکن اس یہ معنی کیا ہے؟ شرعاً محجور ہے, لہذا مجازی معنی کی طرف جائیں گے, اور مجازی معنی کیا ہے کہ میری طرف سے مطلقاً جواب دو. تو لا کے ساتھ بھی دے سکتے ہو اور نعم کے ساتھ بھی دے سکتے ہو. حالانکہ نعم کے ساتھ دینا تو اس کے لیے وہ وضع وکیل توکیل بالخصومت اس کے لیے وضع نہیں تھی, لیکن چونکہ وہ معنی شرعاً محجور تھا اس کو ترک کر دیا گیا, اور مجازی معنی یعنی مطلق جواب مراد لیا گیا. اور مطلق جواب جیسے لا کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح نعم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں حتی ینصرف التوکیل بالخصومت الی الجواب مطلقاً, یہاں تک کہ پھر جائے گی توکیل بالخصومت جواب کی طرف مطلقاً. بھئی تفریع لہو یہ اس پر اوپر ضابطے پر ہی تفریع ہے مولانا. کون سا ضابطہ مولانا؟ یہ جو انہوں نے بتایا والمحجور شرعاً کالمحجور عادتاً, جو جی اسی پر تفریح ہے. یعنی ان وقت قال احد رجلا, اگر کسی نے وکیل بنایا کسی شخص نے وکیل بنایا رجلا کسی آدمی کو بِأَن يُخَاصِمَ الْمُدَّعِيَ عِنْدَ الْقَاضِي کہ وہ خصومت کرے مدعی کے ساتھ قاضی کے پاس, يُحْمَلُ عَلَى مُطْلَقِ الْجَوَابِ, تو اس کو محمول کس پر کیا جائے گا؟ مطلق جواب پر. لِأَنَّ الْخُصُومَةَ هُوَ الْإِنْكَارُ فَقَط, اس لیے کیونکہ خصومت تو کیا ہے؟ وہ صرف انکار ہی ہے. محقن کان المدعی او مبطلن, چاہے حق پر ہو مدعی یا کس پر ہو؟ باطل پر ہو. وہ ہوا حرام, اور یہ تو حرام ہے بھائی اگر وہ حق پر ہو اور پھر کیا کیا جائے اس کا, ہر صورت میں اس کا انکار ہی انکار کیا جائے, یہ تو حرام ہے مولانا شرعاً باعتبار شریعت کے. بھائی کیوں حرام؟ کہتے ہیں لقوله تعالی, اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے, ولا تنازعوا, تم باہم جھگڑا نہ کرو. فلا بد ان یصرف الی الجواب مطلقا, پس ضروری ہوا کہ اس کو پھیرا جائے مطلق جواب کی طرف, بالرد والاقرار, مطلق جواب ہو کس کے ساتھ؟ رد اور اقرار کے ساتھ, یعنی رد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اقرار کے ساتھ. مجازن بطور مجاز کے, من قبیل اطلاق الخاص علی العامی, خاص کا اطلاق عام پر اس قبیل سے مولانا, عام پر خاص کے اطلاق کی قبیل سے ہے مولانا. دیکھو بھائی خصومت, بھائی خصومت صرف کس کے ساتھ ہوگی؟ لا. اور جواب کس کے ساتھ ہوگا؟ لا کے ساتھ بھی اور نام کے ساتھ. تو کون عام ہوا؟ جواب عام, اور خصومت خاص. اور یہاں ذکر کیا ہے؟ خاص ذکر ہے, اور مراد کیا لیا گیا؟ عام مراد لیا گیا. دیکھو خاص بول کر کس کا ارادہ کیا گیا؟ عام, یعنی خاص کا اطلاق کیا گیا عام پر. تو یہ مانا ہے من قبیل اطلاق الخاص علی العامی, عام پر خاص کے اطلاق کی قبیل سے. فلو اقر الوکیل علی موکلہ جاز عندہ, پس اگر اقرار کر دیا وکیل نے اپنے موکل پر, جاز عندہ, تو یہ جائز ہے کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, خلاف الزفر و شافعی رحمہم اللہ تعالی, بخلاف امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے. بھائی ان کے نزدیک اس نے اسے وکیل بالخصومت بنایا ہے, لہذا وہ لا کے ساتھ تو جواب دے سکتا ہے, نام کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا. بھائی اگر وہ نام کے ساتھ جواب دے رہا ہے وہ تو مصالحت کر رہا ہے اس کے ساتھ, حالانکہ اس نے اس کو مصالحت کے لیے وکیل بنا کر بھیجا ہے یا خصومت کے لیے بھیجا ہے؟ خصومت کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, وہ اگر وکیل اقرار کر لیتا ہے تو موکل پر وہ لازم نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ اس نے اس کے لیے بھیجا ہی نہیں اسے. وَإِذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ لَمْ تُقَيَّدْ بِزَمَانِ صِبَاهُ, جی دوسری مثال ذکر, تفریح ذکر کر رہے ہیں, کہ جو شرعاً محجور ہے وہ بھی کس کی طرح ہے؟ عادتاً محجور کی طرح ہے. کہتے ہیں وَإِذَا حَلَفَ، جب کسی شخص نے قسم اٹھائی، لَا يُكَلِّمُ هَذَا السَّبِيَّ، کہ وہ بات نہیں کرے گا اس بچے کے ساتھ، لم تقید، تو مقید نہیں کیا جائے گا اس یمین کو، بزمان صباہ، اس کی کمسینی کے زمانے کے ساتھ. صباہ کہتے ہیں بچپن، کمسینی بھائی، اس کے بچپن کے زمانے کے ساتھ یہ مقید نہیں ہوگا. بھائی اس نے کیا کہا تھا؟ واللہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، اس بچے سے میں بات نہیں کروں گا. تو اب یہ کیا اس کا یہ معنی ہوگا؟ بچپن میں بات نہ کرے، جب وہ بالغ ہو جائے کیا کر لے؟ اس سے بات کر لے. کہتے ہیں نہیں، جب بھی بات کرے گا یہ بچپن کے ساتھ یہ مقید نہیں ہوگی یہ قسم، بلکہ ھذا السبی سے کیا مراد ہوگی؟ یہ ذات مراد لی جائے گی، اس ذات کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا. اب چاہے بچپن میں کر لے پھر بھی حانس، وہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے پھر بھی حانس، بوڑھا ہو جائے وہ پھر بات کر لے، اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا. تو یہ قسم اس بچے کے کم بچپن اور کم سینی کے عمر زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوگی. بھائی کیوں نہیں مقید ہوگی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بچوں کے ساتھ شریعت میں شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے. بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے؟ کون سا برتاؤ ہونا چاہیے؟ شفقت والا برتاؤ ہونا چاہیے. اور بچے کے ساتھ جب ترک تکلم کرے گا تو اس صورت میں ترک شفقت لازم آئے گی، اور ترک شفقت تو کیا ہے؟ شرعاً یہ معنی محجور ہے بھائی، شریعت میں اسے کیا کیا گیا ہے؟ منع. بھائی ترک تکلم ہوگا تو کیا آئے گا؟ ترک شفقت، اور ترک شفقت سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. جب اسے منع کیا گیا ہے تو یہ معنی شرعاً کیا ہوا؟ محجور. لہذا اب یہ اس قسم کو ہم کس پر محمول کریں گے؟ کہ اس ذات سے میں بات، ھذا السبی سے کیا مراد لیں گے؟ اس ذات سے کلام نہیں کروں گا بھائی، ذات سے. تقریر سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب شرح میں مزید تفصیل آئے گی. کہتے ہیں آتمن علی قولہ ینصرف، یہ مصنف کے قول ینصرف جو پچھلے متن میں آیا تھا اس پر عطف ہے، و تفریع ثان لہ، اور یہ دوسری تفریع ہے اس پر، لان ہجران الصبی محجور شرعاً، اس لیے کیونکہ بچے کو سے جدائی اختیار کرنا یہ شرعاً محجور ہے، بچے کو چھوڑنا یہ شرعاً محجور ہے. قال علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا، عالمینا ہے، عالمنا ہونا چاہیے، ولم یبجل عالمنا فلیس منا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے بچوں پر، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ولم یبجل عالمنا، اور ہمارے جس نے ہمارے بچوں پر رحم نہ کیا، اور چھوٹ صغیر پر، نابالغ پر رحم نہ کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کا احترام نہ کیا، ولم یبجل عالمنا، اور ہمارے عالم کی تعظیم نہ کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے بھائی، یعنی وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے. فیصرف الی المجازی، تو یہ اس قسم کو جو اس نے کی تھی یہ کس کی طرف پھیر دیا جائے گا؟ کیونکہ دیکھو بھائی اس حدیث میں کیا پتا چل گیا کہ ہجران سبی جو ہے وہ شرعاً محجور ہے، لہذا یہاں اس قسم کو بھی ہجران سبی پر محمول نہیں کریں گے بھائی. اَی لَا یُکَلِّمُ هَٰذِهِ الذَّاتَ، یعنی میں اس ذات سے کلام نہیں کروں گا. فَلَوْ كَلَّمَهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَحْنَسُ عَيْزَا، بس اگر کلام کر لیا اس نے اس کے ساتھ بعد میں، بعد اس کے کہ جب وہ بڑی عمر والا ہو گیا تھا، يَحْنَسُ عَيْزَا، تو اس صورت میں بھی حانس ہو جائے گا. لا يُقَالُ، یہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اذا حمل علی الذات، کہ جب اس کو ذات پر محمول کیا جائے، ھذا السبی کو کس پر محمول کیا جائے؟ ھذہ ذات پر، تو یلزم ہجران الصبی ما دام صبیا، تو لازم آتا ہے. دیکھیے بھائی آگے بتلائیں گے کہ بھائی آپ نے ھذا السبی کو کس معنی میں لیا؟ ھذہ ذات کے معنی میں لیا، کیوں لیا؟ حرام سے بچنے کے لیے. کس سے؟ حرام سے بچنے کے لیے, کیونکہ ہجران سبھی حرام ہے بھائی. تو اگر آنا حقیقی پر محمول کرتے ہیں تو اس صورت میں ہجران سبھی لازم آتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی آپ ایک گناہ سے بچتے بچتے تین گناہوں میں مبتلا ہو گئے. بھائی معنی حقیقی مراد لو پھر تو کتنے گناہ لازم آئیں گے؟ تین گناہ لازم آئیں گے. یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے فر من المطر وقام تحت المیزاب, بارش سے بچنے کے لیے بھاگا اور پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا. بھائی تو اب تو تین گناہ لازم آئیں گے. کون سے تین گناہ؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں اذا حمل على الذات, جب اس کو ذات پر محمول کیا جائے تو یلزم ہجران الصبی ما دام صبیا, تو لازم آئے گا اس صورت میں بچے کو چھوڑ دینا جب تک کہ وہ بچہ ہے, پہلا گناہ. وترک التوقیر اذا کبیرہ, اور احترام پر چھوڑ دینا جب وہ بڑا ہو جائے گا. بھائی اس ذات مراد دی نا, تو جب تک بچہ تھا اس وقت تک کیا لازم آیا؟ ہجران صبی. بڑا ہو گیا اب بھی بات نہیں کر سکتا, کرے گا تو کیا ہوگا؟ حانس. تو اب کیا آیا؟ ترک توقیر لازم آئی. وہ مہاجرت المؤمن فوق ثلاثت ایامین, اور نیز مومن کو چھوڑنا لازم آیا تین دن سے زیادہ, حالانکہ مومن کے ساتھ تو قطع تعلق تین دن سے زیادہ جائز نہیں. بھائی تو کہتے ہیں فالتزام المجاز للاحتراز عن الواحد يفضي الى ثلاثه معاصٍ, پس مجاز کا التزام وہ ایک گناہ سے بچنے کے لیے تھا تو یہ لے جانے والا ہے تین گناہوں کی طرف, تین نافرمانیوں کی طرف. لأننا نقول, اس جواب دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ المعتبر في هذا الباب هو القصد, کہ اس باب کے اندر جو معتبر ہے وہ قصد اور ارادہ ہے. مولانا معتبر کیا ہے؟ قصد اور ارادہ ہے. وہذه الثلاثه انما تلزم التزاما وطبعا للذات لا قصد, اور یہ جو تین گناہ لازم آ رہے ہیں یہ التزاما اور طبعا لازم آ رہے ہیں, ذات کے تابع ہو کر یہ گناہ لازم آ رہے ہیں, لا قصدا, قصدا لازم نہیں. بھئی اگر ہم اس حاضر سبھی کو حاضر سبھی پر ہی محمول کرتے تو پھر اس صورت میں گناہ تھا اور قصدا گناہ تھا. کیا تھا؟ حدیث میں بچے شریعت میں کیا ہے؟ ہجران سبھی حرام. تو اب قصدن کیا تھا؟ ہجران سبھی لازم آتا. اور جب ہم نے اس سے مراد کیا لے لیا؟ اس ذات سے کلام نہیں کروں گا, تو اب بھی اس صورت میں ٹھیک ہے, تینوں باتیں لازم تو آئیں لیکن بالقصد نہیں, تبعن آ گئیں. کیا ہوئیں؟ تبعن آئیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر بچے ہی کا معنی وہاں مراد لیتے بچپن کے زمانے کے ساتھ وہ قسم مقید ہوتی تو پھر تو بال ارادہ بچے ہی کے ساتھ کیا رہا ہے؟ ہجران بھائی. اور جب ہم نے کیا مراد لے لی؟ ذات مراد لے لی. کیا مراد لے لی؟ ذات مراد لے لی. تو ذات تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے, مومن بھی ہو سکتا ہے, سمجھ میں آیا؟ ہر ذات ہو سکتی ہے. تو یہاں پر اب بالذات جو گناہ لازم آ رہے ہیں وہ قصدن ہیں جی. بھئی ایک آدمی کافر سے تین چار دن, ایک کافر ہے اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے, وہ قسم کھا لیتا ہے میں اس سے اتنے دن بات ہی نہیں کروں گا, بالکل بات ہی نہیں کروں گا. اب دیکھو یہاں گناہ ہے کوئی؟ جی نہیں. ہاں مومن کو تین دن سے چھوڑتا ہے تقدر کے تعلق کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے گناہ ہے, لیکن یہاں پر تو کیا کر رہا ہے؟ ایک ذات کو چھوڑ رہا ہے. تو یہاں پر بھی جب وہ چھوڑ رہا ہے کس کو چھوڑ رہا ہے؟ ذات کو چھوڑ رہا ہے. اور جو گناہ رہے ہیں وہ تبعن ہیں, جبکہ پہلی صورت میں تو قصدن ہی ہجران سبھی آ رہا تھا, اب قصدن ہجران سبھی نہیں, تو لہذا یہ گناہ تبعن ہے, فلا تعتبروا, تو ان کا اعتبار نہیں. وانما قیل هذا الصبي, کہتے ہیں وانما قیل هذا الصبي لانه لو قال لا يكلم صبيا بالتنكير يقيد بزمان الصباح. بھائی کہتے ہیں بھائی مصنف نے هذا الصبي کہا, بھائی هذا الصبي کہا گیا بھائی متن کے اندر. بھائی یعنی صبی کو معرفہ ذکر کیا گیا، کسی متعین بچے کے بارے میں کہا میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو حاضر صبی کو ہم نے کس معنی پر محمول کیا؟ حاضر ذات کے معنی پر محمول کیا. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر وہ نکرہ کہتا واللہ لا اکلم صبیا، واللہ میں کسی بچے سے بات نہیں کروں گا، تو کہتے ہیں اب اس صورت کے اندر یہ قسم مقید ہوگی بچپن اور کمسینی ہی کے زمانے کے ساتھ، تو لہذا اب کسی بچے سے بات کر لیتا ہے تو اس صورت میں تو حانث ہوگا، لیکن اگر کوئی بالغ ہو جاتا ہے اس سے بات کر لیتا ہے تو اس صورت میں حانث نہیں. بھئی اس صورت میں بھی تو پھر ہجران سبھی لازم آ رہا ہے، آپ اس کو کس پر محمول کر رہے ہیں؟ مانے حقیقی پر ہی محمول کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھئی یہاں جب اس نے سبھی نکرہ کہا تو آپ نکرہ کہا تو یہ کس کے درجے میں ہے؟ یہ کیا ہے؟ غائب ہے، اور غائب کے اندر وصف کا اعتبار کیا جاتا ہے، حاضر کے اندر وصف کا اعتبار نہیں کیا جاتا. جب حاضر سبھی کہا تھا تو وہ بچہ کیا تھا؟ حاضر سامنے موجود ہے، اور حاضر کے اندر وصف کا اعتبار نہیں، اس لیے ہم نے حاضر ذات کے معنی میں لیا. اور جب اس نے سبیان کہا تو اس صورت کے اندر یہ غائب ہے، کوئی متعین بچہ مراد نہیں ہے، اور غائب کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ وصف کا اعتبار کیا جاتا ہے. دیکھیے اور تشریح بھی آ رہی ہے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا قِيلَ هَذَا الصَّبِيُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا يُكَلِّمُ صَبِيًّا بِالتَّنْكِيرِ يُقَيَّدُ بِزَمَانِ صِبَاهُ. هذا الصبي کہا گیا متن کے اندر، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا يُكَلِّمُ، اس لیے کیونکہ اگر اس شخص نے یہ کہا کہ وہ کلام نہیں کرے گا صبیًا کسی بچے سے، بِالتَّنْكِيرِ تنکیر کے ساتھ، یقید بزمانِ صباہ تو یہ مقید ہوگا اس کی کم بچپن کے زمانے کے ساتھ، لِأَنَّ وَصْفَ الصِّبَا صَارَ مَقْصُودًا بِالْحَلْفِ، اس لیے کیونکہ بچپن صبا کا وصف جو ہے، کمسینی کا وصف جو ہے، وہ سارا مقصوداً بالحلف، وہ قسم کے ذریعے وہ مقصود بالحلف ہو گیا، وہ کیا ہوا؟ مقصود بالحلف ہوا بھائی حینئذٍ اس وقت، وہو داعٍ الی الحلف، اور وہی داعی ہے حلف کی طرف، قسم اٹھانے کی طرف داعی بھی کیا چیز ہے بھائی؟ جب اس نے صبیًا نکرہ کہا تو معلوم ہوا قسم کی طرف کیا چیز داعی ہے؟ یہ وصف ہی داعی ہے. کیا ہے؟ یہ وصف ہی داعی ہے اس قسم کے لیے، اسی کی وجہ سے تو یہ قسم اٹھا رہا ہے، کہ کیونکہ بچہ کہتے ہیں بعض اوقات نا سمجھ ہوتا ہے تو اس سے احتراز کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اصل ہے اس کی ارادہ مولانا. جب اس نے صبیًا کہا تو معلوم ہوا اس کا ارادہ ہی کیا ہے، کہ بچپن کے زمانے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا بچپن کے. تو اب اگرچہ وہ محجور ہے شرعاً، لیکن وہی معنی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ وہ ہے، نیت وہ ہے، اور جب نیت ہے تو پھر تو کیا ہے، وہی معنی مراد ہوگا بھائی. وَهُوَ دَاعٍ إِلَى الْحَلْفِ، اور یہی وصف سبا داعی ہے قسم کے لیے، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَفِيحًا، اس لیے کہ بچہ کبھی نہ سمجھ ہوتا ہے، يَجِبُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ، تو واجب ہوتا ہے اس سے احتراز کرنا، فَيُصَارُ إِلَى الْأَصْلِ، تو لہذا اس صورت میں اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی حقیقت کی طرف. وَإِنْ كَانَ مَهْجُورًا شَرْعًا، اگرچہ وہ کیا ہے شرعًا مہجور ہے بھائی، جب اسے نیت کی ہے تو اب تو یہی معنی مراد ہوگا، معلوم ہو اسی کا ارادہ ہی اسی وصف کا ہے. اس نے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَإِذَا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ مُتَعَارَفًا فَهِيَ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا، اور جس وقت حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو بھائی، مجاز کیا ہو؟ متعارف ہو، فَهِيَ أَوْلَى، تو یہ حقیقت کیا ہے؟ اولا ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، خلافاً لہما، بخلاف صاحبین رحمہم اللہ کے، یعنی ما ذکرنا سابقا، یعنی وہ جو ہم نے ما قبل میں ذکر کیا، کیا ذکر کیا تھا، کہ کس کی طرف ہم چلے جائیں گے، معنی مجازی کی طرف، کہ جو ہم نے ما قبل میں ذکر کیا تھا معنی مجازی کی طرف جانے کا، کان فی الحقیقت المحجورتی، وہ کس کے اندر تھا؟ حقیقت محجورہ میں تھا، وہ لم تکن محجورتن، اور اگر وہ حقیقت محجورہ نہیں ہے، بلکانت مستعملتن فی العادتی، بلکہ مستعمل ہے عادت کے اندر یعنی عرف کے اندر، ولیکن کان المجاز متعارفن غالب الاستعمال من الحقیقت و غالبا فی الفہم. جی یہاں سے دو معنی بیان کریں گے متعارف کے. بھئی دیکھیں امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر متعارف تو ذکر فرمایا لیکن اس کا معنی بیان نہیں کیا کہ متعارف سے کیا مراد ہے، مجاز کیا ہو. انہوں نے کہا اگر مجاز متعارف ہو تو ان کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کس کی طرف چلے جائیں گے، معنی مجازی کی طرف جائیں گے. یہ کون ذکر فرما رہے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ. بھائی تو انہوں نے متعارف مجاز متعارف تو ذکر کیا لیکن متعارف کی انہوں نے تفسیر نہیں کی، معنی بیان نہیں کیا. چنانچہ علماء نے اختلاف کیا، بعض علماء نے متعارف کا ایک معنی بیان کیا، بعض نے دوسرا. بعضوں نے کہا متعارف کا معنی یہ ہے کہ عرف کے اندر وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. معنی مجازی کیا ہے؟ عرف کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ معنی کیا. بعضوں نے کہا نہیں، متعارف کا معنی ہے کہ ذہن میں جلدی وہ معنی آتا ہے. معنی حقیقی کی بنسبت معنی مجازی کیا ہے؟ ذہن میں جلدی آ جاتا ہے، وہ لفظ بولتے ہی ذہن اولاً فوراً کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ معنی مجازی کی طرف چلا جاتا ہے. سورج سمجھ میں آگئی؟ تو بعضوں نے کیا تفسیر بیان کی کہ غالب المتعارف کا کیا معنی، وہ مجاز کیا ہونا چاہیے؟ غالب الاستعمال ہو. اور بعضوں نے کہا غالب فی الفہم ہو، یعنی سمجھنے میں غالب، ذہن میں جلدی آتا ہے وہ معنی. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ متعارف کے دو معنی، دو علماء کے دو گروہ بن گئے. بھائی بعضوں نے ایک معنی بیان کیا، بعضوں نے دوسرا. شارح دونوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ مَحْجُورَةً، اور اگر حقیقت محجورہ نہ ہو، بلکانت مستعملتن فی العادتی، اور مستعمل ہو عادت کے اندر، ولیکن کان المجاز متعارفن غالب الاستعمال من الحقیقتی، مگر مجاز ہو متعارف ہو غالب الاستعمال ہو حقیقت سے، یعنی حقیقت کے مقابلے میں کیا ہو؟ غالب الاستعمال ہو. یہ ایک گروہ والوں کا جو معنی انہوں نے کیا تھا، تفسیر کی تھی، وہ ذکر کیا. او غالباً فی الفہم من اللفظ، یا وہ کیا ہو مجاز، غالب فی الفہم ہو، بھئی لفظ سے جلدی سمجھ میں آ جاتا ہو. فحین اذن الحقیقت اولا، تو اس وقت حقیقت کیا ہے؟ اولا ہے. عند ابی حنیفہ رحم اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. وعندہما المجاز فقط اولا فی روایت، صاحبین کے نزدیک فقط مجاز وہ اولا ہے، ایک روایت یہ ہے بھئی صاحبین سے. جی وعموم المجاز فی روایت، اور ایک روایت کے اندر کیا اولا ہے؟ عموم مجاز اولا ہے، یہ دوسری روایت ہے صاحبین کی. بھائی کما اذا حلف لا یاکل من هذه الحنطه او لا یشرب من هذا الفرات من، جی جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ لا اکل من هذه الحنطه، واللہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا. آپ یہ گندم کا کھانا، یہ عین گندم کو بھی کھایا جاتا ہے، عین گندم کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ کھایا جاتا ہے. بھائی کیسے کھاتے ہیں عین گندم کو؟ بھائی پکا کر، بھون کر. اس دانے اسی طرح سالم ہیں، لیکن ان کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ پکا لیا جاتا ہے، یا کسی برتن وغیرہ میں بھون لیا جاتا ہے آگ پر، اور پھر ان کو اسی طرح کھایا جاتا ہے بھائی، ابال کر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عین گندم کو بھی کھایا جاتا ہے، تو عین گندم کو کھانا یہ کیا ہے؟ معنی حقیقی. اور ایک معنی مجازی ہے کہ اس گندم سے جو آٹا حاصل ہوا، اس سے روٹی بنائی گئی، اور اس روٹی کو کیا کیا گیا؟ کھایا گیا. تو اب اس گندم کی روٹی کھانا یہ بھی اسی گندم کا کھانا ہے، لیکن معنی حقیقی نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی. عین گندم کو کھانا یہ معنی حقیقی، اور اس کی روٹی کو کھانا معنی مجازی ہے. تو اب اس شخص نے کہا واللہ لا اکل هذه الحنطة، واللہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا بھائی، تو امام صاحب کے نزدیک حقیقت مستعملہ ہے، اور حقیقت مستعملہ کے اندر کس کی طرف جائیں گے؟ حقیقی معنی اولا ہے، تو لہذا عین گندم کھانے کی صورت میں وہ شخص حانث ہوگا، اس کی روٹی کھانے سے حانث نہیں ہوگا. جبکہ صاحبین کے نزدیک دو قول ہیں مولانا، ایک کے مطابق مجازی معنی، تو لہذا اگر پہلی روایت میں مجازی معنی تو وہ روٹی ہے، روٹی کھانے کی صورت میں وہ شخص حانث ہوگا، عین گندم کھانے کی صورت میں حانث. اور دوسری صورت ہے عموم مجاز بھائی، کہ گندم کے اندر والا حصہ مراد ہے تو وہ، اور وہ کسی صورت میں بھی کھائے حانث ہو جائے گا، تو وہ اس کو سالم کھا لے پھر بھی اندر والا حصہ تو کھایا اس نے بھائی، وہ بھی حانث، اور روٹی کھائے تو بھی حانث. تو یہ عموم مجاز کی صورت میں دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْأَوَّلِ، اس لیے کیونکہ پہلے کی حقیقت، پہلی کیا بھائی؟ دو قسمیں ذکر ہوئی نا متن کے اندر، ایک تو کیا کہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا، یہ پہلی قسم، اور دوسری اس دریا کے، دریائے فرات کے پانی میں سے نہیں پیوں گی، دوسری قسم ہے. تو پہلی کی پہلے بات کر رہے ہیں، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْأَوَّلِ، اس لیے کیونکہ پہلے کی حقیقت جو ہے، اَن يَأْكُلَ مِنْ عَيْنِ الْحِنْطَةِ، کہ وہ عین گندم میں سے کھائے، وہ ہوا مُسْتَعْمَلَةٌ، اور یہ حقیقت مُسْتَعْمَلَة بھی ہے، لِأَنَّهَا تُغْلَى وَتُقْلَى وَتُوكَلُ قَزْمًا، اس لیے کیونکہ وہ گندم جو ہے، اس لیے کیونکہ گندم جو ہے اس کو ابالا جاتا ہے، وَتُقْلَى، اور اس کو بھونا جاتا ہے، وَتُوكَلُ قَزْمًا، اور اس کو کھایا جاتا ہے، قَزْمًا، چبا کر بھائی دانتوں سے. ولكن المجاز وهو الخبز غالب الاستعمال في العاده، لیکن مجاز جو ہے اور وہ کیا ہے؟ روٹی، وہ غالب الاستعمال ہے عادت کے اندر. فعنده، تو امام صاحب کے نزدیک، انما يحنس اذا اكل من عين الحنطه، وہ شخص حانث ہو جائے گا جب وہ عین گندم کھا لے. وعنده ما يحنس اذا اكل من الخبز، کہ صاحبین کے نزدیک وہ حانث ہوگا جب وہ کس میں سے کھا لے؟ اس کی روٹی میں سے. یہ پہلی روایت کے مطابق صرف معنی مجازی مراد لیا. او من ہوما، یا دونوں سے کیا، کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ گندم کھانے سے بھی حانث، اس کی روٹی کھانے سے بھی. یہ کون سی روایت کے مطابق؟ دوسری، یعنی عموم مجاز والا. بین یراد باطنہا، بین طور کے مراد کیا ہو اس کا؟ اس گندم کا باطن مراد ہو، اندر والا حصہ. وعلى هذا ينبغي ان يحنس بالسويق، اور اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ ستو سے بھی وہ حانث ہو جائے. یحنس بالسویق عائزہ، ستو سے بھی کیا ہو جائے؟ کیونکہ ستو بھی اسی گندم سے بنتا ہے بھائی، اسی گندم کو بھونتے وغیرہ اور پھر اس کو پیس لیا، تو یہ ستو ہے بھائی. تو ستو کھانے سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ حانث، کیونکہ وہ بھی اسی گندم کا اندر والا حصہ ہے بھائی. کہتے ہیں لیکن، ولیکن لما کان جنسن آخر فی العرف لم یعتبر، لیکن چونکہ یہ عرف کے اندر دوسری جنس ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. بے عرف کے اندر، عام عادت کے اندر، عام لوگوں کے اندر ستو کو ایک الگ ہی جنس شمار کیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ اس لیے اس صورت میں حانث نہیں ہوگا. وحقیقت ثانی، شرح کے شروع میں آیا تھا نا، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْأَوَّلِ، پہلے کی حقیقت یہ، اور اب دوسرے کی حقیقت جو اس نے کہا تھا، لا واللہ لا اشرب من هذا الفرات، واللہ میں اس فرات دریا میں سے نہیں پیوں گا. کہتے ہیں حقیقت ثانی یہ، اچھا بھائی پہلے مسئلہ سمجھ لو. ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں اس دریا میں سے نہیں پیوں گا بھائی. اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ براہ راست دریا پہ منہ لگا کر پانی پیئے. اب ہم کہیں گے وہ کس سے پی رہا ہے؟ دریا سے پی رہا ہے. اور اگر اس کا پانی چلو میں لے لیتا ہے یا برتن میں اٹھا لیتا ہے اور وہیں کھڑے ہو کر مثلا پی رہا ہے بھائی، تو آپ اب یہ نہیں کہیں گے یہ دریا سے پی رہا ہے. یہ تو کس سے پی رہا ہے؟ اس برتن سے پی رہا ہے. یا کس سے پی رہا ہے؟ اس چلو سے پی رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی مجازی ہوا. یہ کیا ہوا معنی؟ معنی مجازی ہوا. اور زیادہ تر کس طرح پیا جاتا ہے؟ دریا پہ منہ لگا کر ہی پیتے ہیں یا برتن یا چلو وغیرہ کے ذریعے؟ برتن کے ذریعے یا چلو وغیرہ میں پانی لے کر زیادہ پیا جاتا ہے. تو مجاز متعارف ہوا. مجاز کیا ہے؟ متعارف. اور اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک حقیقت اولا ہے، لہذا براہ راست منہ لگا کر دریا سے پیے گا تو حانث ہوگا ورنہ حانث. اور صاحبین کے نزدیک پہلی روایت کے مطابق کون سا معنی مراد لیں گے؟ مجاز. لہذا برتن میں پیے یا ہاتھوں کے ذریعے پیے گا تو حانث ہوگا. اور دوسری روایت کے مطابق عموم مجاز ہے، چاہے منہ لگا کر پیئے چاہے برتن وغیرہ سے پیئے، سب میں حانث ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ حقیقت الثانی ان یشرب من الفرات بطریق القرع، اور دوسرے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پیئے دریائے فرات سے قرع کے طریق، قرع کہتے ہیں منہ لگا کر پینا براہ راست. بھائی وہی مستعملتن، اور یہ حقیقت مستعمل بھی ہے، کما ہوا عادت اہل البوادی، جیسے کہ عادت ہے اہل بوادی کی، جنگل میں رہنے والوں کی، یعنی دیہات میں رہنے والوں کی. ولیکن المجاز غالب الاستعمال، لیکن مجاز غالب الاستعمال ہے، وہ ہوا ان یشرب من غرف او اناء، کہ پیا جائے چلو سے یا برتن سے، ایسے برتن سے، یتخذ فیہ الماء منہا، کہ اس کے اندر اس دریا سے پانی لیا گیا ہو. فعندہ یحنث بالقرع فقط، پس امام صاحب کے نزدیک صرف قرع کی صورت میں، یعنی براہ راست منہ لگا کر پینے کی صورت میں حانث ہوگا. وعندہما بالاناء والغرف او بهما، اور صاحبین کے نزدیک برتن کے ذریعے اور چلو کے ذریعے، ان کے پینے سے، ان کے ذریعے پینے سے حانث، یہ پہلی روایت. او بهما، یا ان دونوں کے ذریعے بھی، وبالقرع جميعا، اور منہ لگا کر، ان تمام کی صورت میں حانث ہوگا. یہ کون سی روایت ہے؟ عموم مجاز. ولو شرب من نهر منشعب من الفرات لا يحنث. اچھا بھائی، دریا فرات سے ایک نہر نکلی ہے چھوٹی، اور اس میں سے کوئی شخص پیتا ہے، کیا وہ بھی حانث ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اب وہ یہ اس سے پینے والا حانث نہیں بھائی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس سے پینے والے کو یہ نہیں کہتے اس نے فرات سے پانی پیا ہے. اس چھوٹی نہر سے کوئی پانی پیا تو یہ نہیں کہیں گے کس سے پیا ہے، دریائے فرات سے. ہاں دریا فرات کا پانی تو ہے، لیکن ابھی اس وقت دریا فرات سے وہ نہیں رہا، اور اس نے تو کیا کہا تھا، میں دریا فرات سے پانی نہیں پیوں گا، تو قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی، حانث نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ولو شرب من نهر منشعب من الفرات، اور اگر کسی شخص نے پیا ایسی نہر سے جو نکلی ہوئی ہے فرات سے، منشعب انشعبہ کا معنی ہوتا ہے شاخ نکلنا، شاخ نکلنا، تو یہ بھی اس سے نکلی ہوئی ہے شاخ کی طرح، جو دریا فرات سے نکلی ہوئی ہے، لا یحنث، تو وہ بھی حانث نہیں ہوگا. لأنہ انقطع اسم الفرات عنہ، اس سے کیونکہ اس سے فرات کا نام منقطع ہو گیا، کٹ گیا ہے. بخلاف ما اذا قیل من ماء الفرات، بخلاف اس کے کہ اگر یوں کہا گیا من ماء الفرات، اگر ایک شخص نے یوں کہا واللہ لا اشرب من ماء الفرات، میں دریا فرات کے پانی میں سے نہیں پیوں گا، تو کہتے ہیں آپ اس نے لفظ بدل دیے. فَإِنَّهُ يَحْنَسُ بِالْاتِفَاقِ، تو اس صورت میں بالاتفاق کیا ہو جائے گا؟ حانث، کیونکہ اگرچہ وہ چھوٹی نہر سے پی رہا ہے لیکن پانی تو کس کا ہے؟ فرات ہی کا، اور اس نے کہا تھا میں فرات کا پانی نہیں پیوں گا. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا فَعَلَى حَسَبِ مَا نَوَى، یہ کہتے ہیں یہ سارا اس وقت ہے جب اس نے کوئی نیت نہ کی ہو. یہ تمام صورتیں جو ذکر ہوئیں یہ کس وقت ہیں؟ جب اس نے فَإِن نَوَى شَيْئًا، اگر اس نے کسی چیز کی نیت کی ہے، فَعَلَى حَسَبِ نَوَى، تو اس کی قسم بھی اسی کے مطابق ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے. اگر اس نے براہ راست منہ لگانے کی نیت کی بات کی تھی تو وہی مراد ہوگی، اگر برتن میں پینے کی نیت کی تھی تو وہی مراد ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی
وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ أَصْلٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْخَلَفِيَّةَ فِي التَّكَلُّمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا فِي الْحُكْمِ، اور یہ مبنی ہے ایک اور اصل پر بھائی، ایک اور ضابطے پر، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ أَنَّ الْخَلَفِيَّةَ فِي التَّكَلُّمِ عِنْدَهُ، کہ نائب ہونا تکلم کے اندر ہے امام صاحب کے نزدیک. وَعِنْدَهُمَا فِي الْحُكْمِ، اور نائب ہونا صاحبین کے نزدیک حکم کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ خلفیت. جی نہیں، خلیفہ لکھا ہوا ہے، نہیں خلیفہ نہیں، خلفیت. خلف کہتے ہیں نائب کو، نائب کو بھائی، اور تو یہ وصف ہے مولانا، اور وصف کے ساتھ کبھی یا مشدد اور تا ملا کر اسے مصدر بنا لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی یا مشدد اور تا ملا کر مصدر بنا لیا گیا.
خلف کا مطلب جانشین نائب، اور خلفیت نائب ہونا، جیسے فاعل اور فاعلیت، فاعلیت کا کیا معنی؟ فاعل ہونا، مفعولیت مفعول ہونا، تو یا مصدر اور تا ملا کر صفت سے مصدر بنا لیا جاتا ہے. تو یہ مبنی ہے ایک اور قانون ضابطے پر، وہ کہ نائب ہونا تکلم کے اندر ہے امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک حکم کے اندر ہے. بھائی دیکھیے، مجاز نائب ہے حقیقت کا. بھائی مجاز کیا ہے؟ نائب ہے حقیقت کا. اب یہ نائب کس اعتبار سے ہے؟ امام صاحب کے نزدیک یہ تکلم کے اعتبار سے نائب ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ حکم کے اعتبار سے نائب ہے حقیقت کا. بھائی تکلم کے اعتبار سے کیا معنی؟ چلیے آگے تفصیل آ رہی ہے، پہلے یہ دیکھیں ذرا. یعنی ان الخلاف المذکور بین ابی حنیفہ رحمہ اللہ وصاحبیہ مبنی علی اصل آخر، یعنی یہ جو مذکورہ اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے درمیان، یہ مبنی ہے ایک اور علی اصل آخر، ایک اور ضابطے پر، مختلف فیما بینہم، جو ان میں آپس میں مختلفی ہے، یعنی جس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے. وہ ہوا، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ ان المجاز خلف للحقیقت عندہ فی التکلمی، کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا امام صاحب کے نزدیک، فی التکلم تکلم کے اندر، وعندہما فی الحکمی، اور صاحبین کے نزدیک حکم کے اندر. وہذا یقتضی بسطاً، اور یہ تقاضا کرتا ہے تفصیل کا. وہ ہوا، اب اختلاف ذکر کر رہے ہیں، وہ ہوا ان المجاز خلف عن الحقیقت بالاتفاق، کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا بالاتفاق. یہ بات تو بالاتفاق ہے مولانا کہ مجاز کیا ہے؟ حقیقت کا نائب ہے. ولا بد فی الخلف ان یتصور وجود الاصل، اور ضروری ہے نائب کے اندر کہ اصل کے وجود متصور ہو، اس کا تصور ہو مولانا، کیونکہ نائب کہتے ہی کس کو ہیں؟ جو دوسرے کی جگہ پر آئے. مولانا نائب دوسرے کا جانشین ہے، تو اس کے لیے اصل ہوگا تو نائب ہے، اصل نہیں تو نائب کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو لہذا نائب کے لیے میں ضروری ہے کہ اصل کا وجود متصور ہو سکے. ولم یوجد العارض ہے آپ کی کتابوں میں، لعارضین ہونا چاہیے بھائی، ولم یوجد لعارضین، اصل کا وجود متصور تو ہو لیکن کسی عارض کی وجہ سے پایا نہ جائے. بھائی کسی عارض کی وجہ سے؟ بھائی دیکھیے، اصل کا وجود تو ہے لیکن ہم نائب کی طرف کیوں چلے گئے؟ کسی عارض کی، عارض ایسا پیش آیا کہ آپ اصل کا وہاں مراد نہیں، اصل کو مراد نہیں لیا جا سکتا، تو پھر کس کی طرف جانا پڑے گا؟ نائب کی طرف جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں ضروری ہے نائب کے اندر کہ اصل کا وجود، اصل کے وجود کا تصور ہو سکے اور وہ پایا نہ جائے کسی عارض کی وجہ سے. وہذا بالاتفاق، اور یہ بھی بالاتفاق ہے. وہذا بالاتفاق ایضا، اور یہ بھی بالاتفاق ہے. لیکنہ مختلف فی جہت الخلفیت، لیکن انہوں نے اختلاف کیا ہے نائب ہونے کی جہت کے اندر. فعندہ المجاز خلف عن الحقیقت فی التکلم، پس امام صاحب کے نزدیک مجاز نائب ہے حقیقت سے. فی التکلم کس کے اندر؟ تکلم کے اندر بھائی، یعنی تکلم بالحقیقت اصل ہے اور تکلم بالمجاز کیا ہے؟ نائب. اصل کیا ہے؟ تکلم کس پر ہونا چاہیے؟ حقیقت پر. اور نائب کیا ہے کہ تکلم کس پر ہو؟ مجاز پر. تو حقیقت پر تکلم یہ اصل ہے، اور مجاز پر تکلم یہ اس کی فرع ہے، نائب ہے. اے قوله، یعنی امام، یعنی اے قوله ھذا بنی مرادم به الحریت خلف عن ھذا بنی مرادم به البنوت. بھائی دیکھیے، ایک شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے کہتا ہے، بیٹا کھڑا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے ھذا بنی، یہ میرا بیٹا. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کا غلام کھڑا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے ھذا بنی، یہ کیا ہے؟ میرا. تو یہاں یہ کس، کیا مراد دیا جائے گا؟ آزادی مراد دی جائے گی. کیا مراد ہوگی؟ آزادی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو آپ دیکھیے، ھذا بنی سے ایک موقع پر مراد کیا ہے؟ بیٹا ہونا. اور اسی ھذا بنی سے دوسرے محل پر کیا مراد ہے؟
آزادی آزادی. تو لہذا یہی حاذبنی نائب ہے حاذبنی کا. اور کون سا والا کون سے کا نائب ہے؟ یہی حاذبنی. جب اس کے ذریعے بنوت بیٹا ہونا مراد ہو تو یہ اصل ہے. اور یہی حاذبنی جب اس کے ذریعے حریت مراد ہو تو یہ نائب ہے, یہ مجاز ہے مولانا. کیا ہے؟ تو لہذا کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے حاذبنی, یہاں کیا مراد ہے؟ حریت, آزادی مراد ہے, یعنی یہ آزاد ہے. تو یہ حاذبنی مجاز ہے کس سے؟ اسی حاذبنی سے جبکہ اس سے بیٹا ہونا مراد ہو. یہ حاذبنی اس حال میں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ آزادی. یہ کس سے نائب ہے؟ مجاز ہے کس سے؟ اسی حاذبنی سے, اس حال میں کہ اس سے کیا مراد ہو؟ بیٹا ہونا مراد ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہی لفظ اسی لفظ سے نائب ہے, اسی سے مجاز ہے, لیکن وہاں معنی اصل کے اندر معنی اور ہے, مجاز کے اندر معنی. تو حاذبنی نائب ہے حاذبنی کا, لیکن کون سے حاذبنی کا؟ مجاز کون سا ہے جب اسی حاذبنی کے لیے کیا مراد ہو؟ حریت. اور یہی کس کا نائب ہے؟ اسی حاذبنی کا, جبکہ اس کے ذریعے بیٹا ہونا مراد ہو. یہ معنی تکلم کے اندر مانا نا کہ اس کا نائب ہے بھائی. تو کہتے ہیں قوله حاذبنی, یعنی کسی شخص کا یہ کہنا حاذبنی یہ میرا بیٹا ہے, مرادم بہ الحریہ, تو اس حال میں کہ اس کے ذریعے مراد آزادی ہو, یہ حاذبنی. خلف عن حاذبنی, یہ نائب ہے کس سے؟ حاذبنی سے ہی. مرادم بہ البنوت, اس حال میں کہ اس حاذبنی سے کیا مراد ہو؟ بیٹا ہونا مراد ہو. فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حتى يجعل مجازا, پس شرط ہے تکلم بالحقیقت کے صحیح ہونا, تکلم بالحقیقت کے صحیح ہونے کی شرط ہے من حيث العربية, عربی ہونے کے حیثیت سے بھائی, عربی ہونے کے اعتبار سے اس پر تکلم صحیح ہو. حاذ ابنی, جبکہ اس کے لیے کیا مراد ہے؟ حاذ ابنی پر تکلم صحیح ہونا چاہیے, یعنی عربی اعتبار سے یہ جملہ صحیح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ جملہ صحیح ہونا چاہیے. اس کا معنی حقیقی کیا ہونا چاہیے؟ حاذ ابنی کے لیے جب بیٹا ہونے کا ارادہ کیا گیا, یہ کلام صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تو عربی اعتبار سے یہ کلام صحیح ہے. تو جب یہ اس سے حقیقت مراد ہو اس وقت یہ صحیح ہے, تو اب اس کو مجاز بنانا بھی صحیح ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی فتشترط صحت التکلم بالحقیقت من حیث العربیتی, پس شرط ہے تکلم بالحقیقت کے صحیح ہونے کی. من حیث العربیتی کس اعتبار سے؟ عربی زبان کے اعتبار سے. حتی یجعل مجازا, یہاں تک اس کو کیا بنایا جائے؟ مجاز. پھر اس کو مجاز بنایا جائے گا. پہلے کلام تو صحیح ہونا چاہیے عربی اعتبار سے بھائی. یہ ایک تقریر ہے مولانا. پہلی تقریر کے مطابق حاذبنی اس حال میں کس کے لیے حریت کا ارادہ کیا گیا ہو, یہ مجاز ہے کس سے؟ اسے حاذبنی سے. اس حال میں کس کے لیے کس کا ارادہ ہو؟ بیٹا ہونے کا, وہ آپ حقیقت ہے مولانا. بعض علماء نے دوسری تقریر کی مولانا. امام صاحب کا قول تو صرف اتنا ہے کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا تکلم میں. کس میں؟ تو بعض علماء نے کیا تقریر کی کہ معنی کیا ہے؟ وہی لفظ جب اس کا حقیقی معنی ہو وہ اصل ہے, اور وہی لفظ جب اس کا مجازی معنی ہو یہ کیا ہے؟ مجاز ہے. تو یہ اسی لفظ کا مجاز ہے, لیکن اس وقت حقیقت میں تھا معنی اور مجاز کے اندر معنی اور ہے. حاذبنی نائب حاذبنی ہی کا ہے, کسی اور چیز کا نائب نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن بعضوں نے اور تقریر کی بھائی. بعض کہتے ہیں کہ حاذبنی جب اس کے لیے حریت کا ارادہ کیا جائے تو یہ نائب ہے حاذا حر کا. کس کا نائب ہے بھائی؟ آزادی نے تو آنا تھا حاذا حر سے, لیکن آ کس سے رہی ہے یہاں پر؟ جب اس نے کہا حاذبنی اپنے غلام کو کہا, تو اس سے بھی کیا آ رہی ہے؟ آزادی. تو یہ کس کا نائب ہوا؟ حاذا حرن کا نائب ہوا. تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بعض علماء نے کہا تھا کہ حاذبنی اسی حاذبنی کا نائب ہے, اور بعضوں نے کہا یہ حاذبنی کس کا نائب ہے؟ حاذا حرن کا نائب ہے. وقیل فی تقریری، اور کہا گیا ہے اس کی تقریر کے اندر، یہ جو امام صاحب نے فرمایا نا کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں، اس کی تقریر میں کہا گیا ہے کہ ان ھذا ابنی مراد بہ الحریت، کہ ھذا ابنی کا لفظ کس حال میں کس کے لیے حریت کا ارادہ کیا جائے، خلف عن قولہ، یہ نائب ہے اس شخص کے قول ھذا حر سے، والاول اولا، شارع فرماتے ہیں پہلی تقریر اولا ہے، پہلی تقریر کیا ہے اولا ہے، بھئی کیوں اولا ہے، کہتے ہیں لانه يبقى الاصل والخلف على حالهما عليه، اس لیے کیونکہ باقی رہتا ہے اصل بھی والخلف اور نائب بھی، على حالهما اپنے حال پر، علیہ اے علی الاولی، پہلی صورت میں دونوں اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، دونوں کیا ہے اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، وہی ھذا ابنی ہے اسی سے کیا مراد ہے حقیقت، اور وہی ھذا ابنی اس سے کیا مراد ہے حریت، و مجاز کس سے، ھذا ابنی مجاز ہے کس سے، ھذا ابنی ہی سے مجاز ہے بھائی، جبکہ اس سے بیٹا ہونا مراد ہو، کسی اور لفظ سے مجاز نہیں، بخلاف ثانی، بخلاف دوسری صورت کے، فإنه يتبدل الاصل باصل آخر، کہ وہاں پر ایک اصل دوسری اصل سے بدل جاتی ہے، وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں ھذا ابنی، جب کسی حریت کا ارادہ ہو، یہ نائب ہے کس سے، ھذا حر سے، حالانکہ دونوں الگ الگ، اصل ہی الگ ہے مولانا، ھذا ابنی الگ ہے، ھذا حر الگ ہے، ھذا ابنی تو کس کے لیے وضع ہے، بیٹا بنوت کے لیے، اور ھذا حر کس کے لیے وضع ہے، آزادی حریت کے لیے وضع ہے مولانا، تو وہ اس کی اصل ہی اور ہے، اس کی اصل ہی وہ اور چیز کے لیے وضع، یہ اور چیز کے لیے وضع ہے، تو لہذا ایک اصل بدل گئی کس سے، دوسری اصل سے، جبکہ پہلی صورت میں کیا تھا، اصل ایک ہی تھی، صرف اختلاف کس میں تھا، مجاز ہونے اور نہ ہونے میں، ایک مجاز تھا ایک مجاز نہیں تھا، ایک نائب تھا ایک نائب نہیں تھا، تو خلق ہونے میں صرف اختلاف تھا، تو لہذا پہلی صورت کیا ہے، پہلی تقریر اولا ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو بخلاف ثانی کے، فإنه يتبدل الاصل باصل آخر، اس لیے کہ وہاں پر اصل بدل جاتی ہے دوسری اصل کے ساتھ، وبالجملہ فعنده لابد لصحة المجاز من استقامة الاصل من حيث العربية، اور بالجملہ بھائی خلاصہ کلام یہ، حاصل کلام یہ کہ امام صاحب کے نزدیک ضروری ہے مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، من استقامت الاصل من حیث العربیتی، کہ اصل بھی کیا ہو صحیح ہو، کس اعتبار سے، عربی، عربی اعتبار سے اصل صحیح ہو، یمنی معنی حقیقی کیا ہو اس کا، صحیح ہو، یعنی کہ وہ کلام صحیح ہو، کیا ہو وہ کلام صحیح ہو، عربی اعتبار سے، تو عربی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے اصل میں بھائی، وَإِن لَمْ يَسْتَقِمِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ، اگرچہ معنی الحقیقی ہو، اگرچہ معنی حقیقی درست نہیں، کیونکہ غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے ھذا ابنی، حالانکہ اس کا بیٹا ہے نہیں، تو ھذا ابنی اصل کے اعتبار سے، یعنی جب بیٹے کو کہتا ہے اس اعتبار سے یہ کلام کیا ہے صحیح ہے، اگرچہ اس وقت یہاں پر جب غلام کو کہہ رہا ہے معنی حقیقی درست نہیں رہتا، لیکن کوئی اس میں کوئی حرج نہیں، بس اصل کے اعتبار سے درست ہونا چاہیے، پھر بعد میں اگرچہ مجاز کے مقام پر وہ معنی حقیقی درست نہیں رہتا، تو فیصار الی المعنی المجازی، تو کس کی طرف رجوع کیا جائے گا، معنی مجازی کی طرف، وعندهم المجاز خلف عن الحقیقۃ فی الحکم، اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے کس کا، حقیقت کا، فی الحکم کس کے اندر، حکم کے اندر، اے حکم ھذا ابنی مرادن بہ الحریت، یعنی ھذا ابنی کا حکم اس حال میں کہ ھذا ابنی کے لیے کس کا ارادہ، کیا مراد ہو، آزادی مراد ہو، خلف عن حکمہ، یہ نائب ہے کس سے، اسی ھذا ابنی کے حکم سے، اس حال میں کس کے لیے کیا مراد ہو، مرادن بہ البنوت، اس کے لیے بیٹا ہونا مراد ہو، بھئی ایک شخص ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے ھذا ابنی، کیا حکم معلوم ہوا آپ کو، یہ اس کا بیٹا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، اور غلام کے بارے میں کہتا ہے ھذا ابنی، کیا حکم معلوم ہوا کہ یہ آزاد ہے، صورت، تو مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم کے اندر، وہ حکم جو اس کلام سے معلوم ہو رہا ہے، وہ حکم جو، جبکہ امام صاحب کے نزدیک تکلم میں نائب ہے، یعنی وہ لفظ صحیح ہونے چاہیے، تو مجاز بھی ٹھیک ہے، صاحبین فرماتے ہیں وہ حکم ٹھیک ہونا چاہیے تو مجاز بھی ٹھیک ہے. آگے دیکھیں شرع آگے آ جائے گا متن کے اندر بھی. مثلا ایک غلام ہے اور اتنی عمر کا غلام ہے کہ یہ آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا, مطلب اسی کے برابر عمر کا ہے یا اس سے بڑی عمر کا ہے, اور بیٹا تو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے بھائی, برابر یا بڑا نہیں ہو. اب اس کے بارے میں وہ کہتا ہے ہاذا ابنی, امام صاحب فرماتے ہیں بھائی ہاذا ابنی یہ کلام درست ہے عربی اعتبار سے, لہذا یہ غلام آزاد ہو جائے گا. صاحبین فرماتے ہیں بھائی ہاذا ابنی اس غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے, اور ہم نے کیا کہا تھا کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا کس چیز میں, حکم میں, اور یہاں حکم ہی درست نہیں ہے کیونکہ عمر میں اس کے برابر یا اس سے بڑا ہے, لہذا اس پر ہاذا ابنی کا حکم لگانا ہی صحیح, تو یہاں حقیقت ممکن نہیں ہے. حقیقت جب حقیقت ممکن نہیں ہے تو مجاز بھی, اب یہاں پر مجازی معنی بھی نہیں مراد لے سکتے, جب مجازی معنی مراد نہیں لیں گے تو غلام آزاد بھی نہیں ہوگا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ فیاض جی, تو صاحبین کے نزدیک المجاز خلف عن الحقیقت فی الحکم, کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم کے اندر آئے. حکم ہاذا ابنی مراد بہ الحریت, حکم اس ہاذا ابنی کا اس حال میں کس کے لیے مراد حریت ہو. خلف عن حکم ہی مراد بہ البنوت, یہ نائب ہے اس ہاذا ابنی کے حکم سے اس حال میں کس کے لیے بنوت بیٹا ہونا مراد ہو. فیم بغی یستقیم الحکم الحقیقی, پس مناسب ہے کہ حکم حقیقی کیا ہونا چاہیے, درست ہونا چاہیے. ان کے نزدیک مجاز کے لیے کیا ضروری, حقیقی حکام صحیح ہونا چاہیے. ہاذا ابنی کا اگر حقیقت کے اعتبار سے بیٹا ہونا اس کا ممکن ہونا چاہیے بھائی, پھر مجازی معنی حریت مراد لیں گے ورنہ مراد نہیں لے سکتے. حکم ہاذا جی کدھر گیا, ولم یعمل بعارضین, کہ حقیقی چیز تو ہے, ولم یعمل بعارضین, لیکن عمل نہیں کرتا کسی عارض کی وجہ سے. حتی یصار الی المجازی, یہاں تک کہ کس کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا, پھر عارض کی وجہ سے, چونکہ حقیقی معنی نہیں ہو لے سکتے تو اب مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. فاذا کانت الخلفیت عنده فی التکلم, جب نائب ہونا امام صاحب کے نزدیک تکلم کے اندر ہے, فالتکلم بالحقیقت اولا, تو تکلم بالحقیقت کیا ہے, اولا ہے. لئن اللفظ موضوع لاجل المعنى الحقیقی, اسی کیونکہ لفظ کس لیے, وہ لفظ کس لیے وضع کیا گیا ہے, اس کے معنی حقیقی کے لیے وضع کیا گیا ہے. وہ مستعمل فی العادت, اور عادت کے اندر بھی یہ معنی حقیقی کیا ہے, استعمال ہوتا ہے. غیر محجور فیہا, اس عادت کے اندر بھی وہ محجور نہیں, چھوڑا نہیں گیا, بلکہ اسی حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے, بہتر بھی یہ ہے کہ اس سے کون سا معنی مراد لیا جائے, معنی حقیقی ہی مراد لیا جانا چاہیے. بھائی بات چل رہی تھی نا, اصل میں اختلاف آیا تھا صاحبین کا اور امام صاحب کا. صاحبین کیا فرماتے تھے کہ حقیقت مستعملہ کے اندر اگر مجاز متعارف بھی ہو تو مجاز متعارف مراد لیں گے. امام صاحب نے فرماتے تھے نہیں, بلکہ کیا مراد لیں گے, حقیقت ہی مراد لیں گے بھائی, حقیقت. وہی بات اب ذکر کر رہے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب حقیقت مستعمل بھی ہے اور لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہے تو اسی معنی کو کیا مراد, یہی لفظ, یہی معنی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں جب لفظ اس کے عادت کے اندر اس معنی کے اندر استعمال بھی ہو رہا ہے اور وہ غیر محجور ہے, فَأَيَّتُ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٌ إِلَى ضَرُورَتِهِ مَجَازًا, پس کیا ضرورت جو ہے جو داعی ہے اس الی سیرور, سیرورت کا معنی ہونا, منتقل ہونا, اس کے کلام کے مجاز کی طرف منتقل ہونے کی کیا ضرورت پیش آ گئی, جب معنی حقیقی موجود ہے اور اسی کے لیے وضع ہے بھائی, تو وہ اولا ہے, وہی معنی لینا چاہیے مراد.
وعندهما لما كان خلفا عنه في الحكم, بھائی صاحبین کا کیا مذہب تھا, حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا کوئی مجاز متعارف بھی ہو تو پھر اس صورت میں کیا مراد لیں گے, پہلی روایت ہے مجازی معنی مراد لیں گے, دوسری روایت کیا ہے, عموم مجاز. اچھا پہلی روایت ان کی کیا, کون سا معنی مراد لیں گے, کیوں لیں گے, کہتے ہیں اس میں کیونکہ وہ متعارف ہے, وہ حقیقت سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, جب زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہی معنی مراد لینے چاہیے. اور دوسری روایت کے مطابق عموم مجاز, یعنی ایسا معنی لو کہ جس میں حقیقت بھی داخل ہو جائے اور وہ والا مجازی معنی بھی داخل ہو جائے, وہ کیوں, کہتے ہیں بھائی یہ تو اور زیادہ کہ حقیقی معنی بھی آ گیا اس کے اندر اور وہ مجازی معنی جو مشہور ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں.
وعندهما لما كان خلفا عنه في الحكم, اور صاحبین کے نزدیک جب مجاز خلیفہ ہے کس چیز کے اندر؟ حقیقت سے حکم کے اندر. ولحکم المجاز رجحان على حکم الحقیقت, اور مجاز کے حکم کو رجحان بھی حاصل ہے کس پر؟ حقیقت کے حکم, یعنی وہ راجح بھی ہے. کس اعتبار سے راجح ہے؟ اما باعتباری کون ہی غالب الاستعمال, یا تو غالب الاستعمال ہونے کی وجہ سے, حقیقت مستعمل تو ہے لیکن غالب الاستعمال کیا ہے؟ مجاز. تو مجاز کو کیا آ گئی؟ مجاز کو ترجیح مل گئی مولانا, وہ راجح ہو گیا بھائی, تو لہذا وہ مجازی معنی استعمال مراد ہوگا. او باعتباری کون ہی عامن شامل للحقیقت ایزا, یا دوسرا قول کیا تھا ان کا؟ عموم مجاز والا. تو اس اعتبار سے یہ بھی اعتباری کون ہی عامن, یا اس اعتبار سے کہ مجاز ایسا عام ہے, شامل للحقیقت ایزا, جو حقیقت کو بھی شامل, جو حقیقت خود ہی اس مجاز کے اندر داخل ہو رہی ہے تو وہ بھی باہر نہیں رہتی, تو لہذا یہ والا معنی مراد لینا اولا ہے. فلا بد ان یکون العمل بالمجاز اولا للضرورت الداعیت الیہ, پس ضروری ہے کہ عمل بالمجاز اولا ہو, للضرورت الداعیت الیہ, اس ضرورت کی بنا پر جو اس کی طرف داعی ہے. اور وہ ضرورت کیا ہے مولانا؟ کہ مجاز متعارف ہے. مجاز کیا ہے؟ متعارف ہے. اس ضرورت کی بنا پر عمل بالمجاز اولا ہے. جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ لفظ جب مولانا حقیقی کے لیے وضع اور اس میں استعمال بھی ہوتا ہے تو عمل بالحقیقت اولا ہے. ويظهر الخلاف في قوله لعبده وهو اكبر سنا منه هذا ابني, اور اختلاف ظاہر ہوگا. يظهر الخلاف, اختلاف ظاہر ہوتا ہے, یعنی ثمرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے. آگے شارح بتلائیں گے مولانا. يظهر کے بعد ثمرہ کا لفظ نکالیں گے, يظهر جی, تظهر ثمرہ, تو ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا بھائی. تو ثمرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے فی قولی, کسی شخص کے اس قول کے, فی قولی ہی لعبدی ہی, کسی شخص کے اس قول میں جو اپنے غلام سے کہتا ہے, وہ ہوا اکبر سنا منہ, اس حال میں کہ وہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہے, ہاذا ابنی, وہ کیا کہتا ہے اپنے اس غلام سے جو عمر میں اس سے بڑا ہے, ہاذا ابنی, یہ میرا بیٹا ہے. ای تظہر ثمرۃ الخلاف, ثمرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے بین ابی حنیفہ رحمہ اللہ و صاحبین کے درمیان. بھائی یہ ثمرہ کا لفظ کیوں نکالا؟ وجہ یہ مولانا, انہوں نے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اوپر متن میں, ویظہر الخلاف, اختلاف ظاہر ہوتا ہے. بھئی اختلاف تو خود ہی ظاہر ہے. امام صاحب فرما رہے ہیں نائب ہے تکلم میں, صاحبین فرما رہے ہیں نائب ہے حکم, اختلاف تو پہلے ہی ظاہر ہے. پھر کہتے ہیں ثمرہ اختلاف اس میں ظاہر ہوگا, یہاں آ کر پتہ لگے گا بھئی, حکم الگ الگ ہو جائے گا دونوں کا. ایسا ظہر ثمرۃ الخلاف بین ابی امام صاحب اور صاحبین کے درمیان, ثمرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے فی قول رجل لعبدہ, کسی شخص کے اپنے غلام سے اس قول کے اندر, ھذا ابنی, کہ یہ میرا بیٹا ہے. والحال ان العبد اکبر سنا من القائل, اور حال یہ ہے کہ غلام بڑا ہے عمر میں کہنے والے سے, حیث یعتق العبد عندہ, اس حیثیت سے کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک, لا عندہما, صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں. کیوں؟ فإن عند ابي حنيفة رحم الله, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک, هذا الكلام صحيح بعبارته, یہ کلام کیا ہے اپنی عبارت کے اعتبار سے صحیح ہے, من حيث كونه مبتدا وخبرا, اس حیثیت سے کہ مبتدا اور خبر ہے, موضوعا لاثبات الحكم, اور وضع کیا گیا ہے کس لیے؟ حکم کے اثبات کے لیے. وليس معنى كونه صحيحا استقامة العربية فقط, اور صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عربی اعتبار سے کلام درست ہو. شارح فرما رہے ہیں امام صاحب نے کیا فرمایا کہ کلام کو کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں نہیں بھائی, صرف صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں کہ صرف عربی اعتبار سے کلام صحیح ہے, ایک مبتدا ایک خبر ہے, آپ کہیں لو بھائی یہ کلام صحیح ہے ہر حال میں, نہیں, بلکہ عقلن بھی وہ ممکن ہو, ممتنع نہ ہو, عقلن بھی درست ہو مولانا. جیسے آگے مثال آئے گی دیکھنا, عربی اعتبار سے کلام صحیح ہوگا لیکن عقلن صحیح نہیں. وليس معنى كونه صحيحا استقامة العربية فقط, اور صحیح ہونے کا معنی عربی کا درست ہونا نہیں ہے, صرف كما ظنه علماؤنا, جیسے کہ ہمارے علماء نے گمان کیا ہے. لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال في قول الرجل لعبده, اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کا اپنے غلام کے بارے میں یہ کہنا جو ہے, اس کے بارے میں فرماتے ہیں, مثلا کوئی شخص اپنے غلام سے کیا کہتا ہے, اعتقتك قبل ان تخلق, میں نے تجھے آزاد کر دیا قبل اس کے کہ تو پیدا ہوا, تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تجھے کیا کر دیا تھا, آزاد کر دیا تھا. یا تخلقہ کی جگہ اخلاقہ کہتا ہے، آسختک قبل ان اخلاقہ، میں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی تجھے کیا کر دیا، آزاد کر دیا. اب عربی اعتبار سے عبارت بالکل ٹھیک ہے مولانا، ترکیب بالکل صحیح ہے، لیکن عقلن یہ کلام بھئی کیا پیدائش سے پہلے غلام کو آزاد کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. یا اپنے پیدا ہونے سے پہلے غلام کو آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ دیکھو عربی اعتبار سے کلام صحیح لیکن عقلن کیا ہے؟ درست نہیں. تو کسی شخص کا یہ اپنے غلام کو یہ کہنا اعتقتک قبل ان تخلقا یا اعتقتک قبل ان اخلقا، اس کے شخص کے اس قول کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہ کلام باطل، کہ یہ کلام کیا ہے؟ باطل ہے. لا یصح تکلمہ مع انہ بحسب العربیہ صحیح ایضا، اس پر تکلم صحیح نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ حالانکہ عربیت کے اعتبار سے صحیح بھی ہے، بل معنی ہو، بلکہ معنی یہ ہے امام صاحب نے جو کہا نا کہ صحیح ہونا چاہیے کلام کو عربی اعتبار سے، اس کا معنی یہ ہے کہ یکون صحیحا بعبارتہ، کہ وہ کلام صحیح ہو اپنی عبارت کے اعتبار سے، وتستقیم الترجمۃ المفہومۃ منہ لغۃ ایضا، اور وہ ترجمہ جو اس سے لغت یعنی عربی زبان کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. ولم یمتنع عقلا، اور عقلا ممتنع نہیں ہونا چاہیے. فقوله اعتقتك قبل ان تخلق اخلق ليس كذلك، پس اس شخص کا اعتق یہ کہنا اعتقتك قبل ان تخلق یا یہ کہنا اعتقتك قبل ان اخلق ليس كذلك، یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس سے جو لغوی معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ عقلان ممتنع ہے مولانا. بخلاف قوله ہاذ ابنی، بخلاف شخص کے یہ کہنے کے ہاذ ابنی کہ یہ میرا بیٹا، لانه صحیح مع ترجمته، اسی کیونکہ یہ کلام کیا ہے؟ صحیح ہے اپنے ترجمے کے ساتھ. وانما الاستحالۃ جاءت من اجل، اور یہاں جو استحالہ آیا یعنی محال ہونا آیا اس وجہ سے کہ ان المشار الیہ اکبر من القائل، کہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ قائل کی طرف کے سے کیا تھا؟ عمر میں بڑا. حاذ ابنی کلام تو صحیح تھا عربی اعتبار سے ہر لحاظ سے، لیکن استحالہ صرف کس اعتبار سے آیا؟ ایک امر خارجی کی وجہ سے، اور وہ امر خارجی کیا تھا؟ کہ وہ غلام اس سے عمر میں بڑا تھا، ورنہ حاذ ابنی کلام بالکل صحیح ہے عربی اعتبار سے، کوئی بھی اس پر تکلم کرے تو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جب یہ صحیح ہے ہر اعتبار سے تو اب خارجی امر کی وجہ سے محال چیز لازم آئی، تو اب ہم کس کی طرف چلے جائیں گے؟ مجاز کی طرف. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ الْأَكْبَرُ مِنِّي بْنِي لَغَا هَذَا الْكَلَامِ، اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے کہا، کوئی شخص یہ کہتا ہے الْعَبْدُ الْأَكْبَرُ مِنِّي بْنِي، وہ غلام جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے میرا بیٹا ہے، وہ غلام جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے میرا بیٹا ہے، لغا ھذا الکلام، یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ لغ، کیونکہ عربی اعتبار سے یہ کلام صحیح نہیں ہے، کیونکہ کیا کہہ رہا ہے وہاں تو تھا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، حقیقی معنی بالکل ٹھیک، کوئی خرابی نہیں، اس کا ذرا حد صحیح ترجمہ کرو، العبد الاکبر منی ابنی، وہ غلام جو بڑا ہے مجھ سے عمر میں وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا بھائی بیٹا، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، عمر میں بڑا ہو، تو لہذا لگا ھذا الکلام یہ کلام لغو ہو جائے گا. فاذا کان قول ھذا ابن صحیحا من حیث العربیہ وترجمتی، پس جب یہ ھذا ابنی کا قول جو ہے وہ صحیح ہے عربی اور ترجمے کے اعتبار سے، وکان المعنی الحقیقی محالا بالنظر الی الخارجی، اور معنی حقیقی جو ہے وہ محال ہے خارج کی طرف نظر کرتے ہوئے، سیر الی المجازی، تو رجوع کس کی طرف کیا جائے گا؟ مجاز کی طرف، لی اللہ یلغو الکلام، تاکہ کہیں کلام بالکل ہی لغو نہ ہو جائے بھائی. وہو العتق، اور معنی مجازی کیا ہے؟ وہ آزادی ہے، من حین ملکی ہی، اس کے مالک ہونے کے وقت سے، غلام ابھی سے نہیں آزاد شمار ہوگا بلکہ جب سے یہ شخص اس کا مالک ہوا ہے اس وقت سے ہی کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اس نے مثلا ایک سال پہلے خریدا تھا اس وقت سے آزاد شمار ہوگا، اور اس ایک سال کے اندر بھائی اگر غلام تھا کوئی اس کو کوئی بھی چیز ہبا کرتا تو وہ کس کی ہوتی؟ آقا کی، لیکن اب اس وقت سے آزاد ہے تو لہذا اس دوران جو کچھ کسی نے کسی چیز کا مالک بنایا ہوگا وہ اسی کی ہو جائے گی بھائی، اسی کی ہوگی. یہ معنی وَهُوَ الْعِتْقُ مِنْ حِينِ مِلْكِ، اور وہ آزادی ہے اس کی مالک ہونے کے وقت سے، لِأَنَّ الْإِبْنَ يَكُونُ حُرًّا عَلَى الْأَبِ دَائِمًا،
اس لیے کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ پر ہمیشہ آزاد ہی ہوتا ہے. وعندہما لما کانت الخلفیت فی الحکم, اور صاحبین کے نزدیک جب نائب ہونا حکم کے اندر ہے. وکان امکان المان الحقیقی شرطا لصحت المجازی, اور مان حقیقی کا ممکن ہونا یہ شرط ہے مجاز کے صحیح ہونے کے لیے. تو لغا ہذا الکلام, تو ان کے نزدیک یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ لغ. کیونکہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی عمر سے بڑے والے کو کہہ رہا ہے ہذا ابنی. تو ان کے نزدیک یہ حکم معنی حقیقی یہاں ممکن ہی نہیں ہے, بڑی عمر والا اس کا بیٹا ہو ہی نہیں. تو یہ کلام, اس کلام کا حکم معنی حقیقی کے اعتبار سے صحیح نہیں, لہذا معنی مجازی بھی مراد نہیں لے سکتے. تو یہ کلام لغ ہو جائے گا. لیانا بنوت من الاصغر سنا لا یمکن, اس لیے کیونکہ بیٹا ہونا چھوٹے سے عمر کے اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے. حتی یحمل المجازی, یہاں تک اس کو محمول کیا جائے اس مجاز پر. الذی هو العتق, جو آزادی ہے. لا یقال فینبغی ان یکون قوله, اچھا اعتراض ذکر کر رہے ہیں. آپ نے کیا کہا صاحبین کے نزدیک کہ معنی حقیقی ممکن ہونا چاہیے, پھر کس کی طرف جائیں گے؟ معنی مجاز. پھر ایک شخص کہتا ہے زید اسد, زید شیر ہے, حالانکہ بالاجماع تمام علماء عربیت سب کے نزدیک یہ کلام درست ہے, حالانکہ یہاں تو معنی حقیقی ممکن ہی نہیں ہے. زید شیر ہو سکتا ہے؟ یہ تو معنی حقیقی ممکن ہی نہیں ہے. جب حقیقی معنی وہ حکم ہی نہیں صحیح, تو معنی مجازی کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. تو مصنف جواب دیں گے مولانا کہ نہیں, ہم یہ کہتے ہی نہیں یہ مجاز ہے, بلکہ یہاں حرف تشبیہ محذوف ہے. اصل میں زید کا اسد, زید کس کی طرح ہے؟ زید شیر جیسا ہے بھائی. تو کہتے ہیں لا یقال, یہ نہ کہا جائے فیم بغی یقون قول زید اسد لغوان, یہ کہ پھر تو کسی شخص کا زید اسد ان کا یہ کلام لغو ہونا چاہیے. لعدم امکان الحقیقت, وجہ حقیقت کے ممکن نہ ہونے کے لیے. انا لا نسلم انہ مجاز, اس لیے کیونکہ ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ یہ مجاز ہے. یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ مجاز ہے, بل حقیقت, بلکہ یہ حقیقت ہے. بحذف حرف تشبیہ, حرف تشبیہ کے حذف کے ساتھ یہ حقیقت ہی ہے. زید کل اسد, زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. واما قوله رأيت اسدا يرمي, باقی ایک شخص کا یہ کہنا رأيت اسدا يرمي, میں نے شیر کو دیکھا تیر چلاتے ہوئے. فإنه وإن كان, بھائی یہاں اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ یہاں تو حرف تشبیہ سے بھی کام نہیں چلے گا, اب تو یہاں آپ کو کہنا ہی پڑے گا کہ یہ کیا ہے معنی مجاز, اور صاحبین کے نزدیک تو یہ درست نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ معنی حقیقی ممکن ہی نہیں. شیر کبھی بھی تیر نہیں چلا سکتا, تو رجل شجاع بھی پھر مراد نہیں لے سکتے. تو کہتے ہیں یہ جو قول ہے کسی شخص کا وَإِن كَانَ مَجَازًا, یہ اگرچہ مجاز ہے, لیکن المقصود بالحقیقت خبر الرؤیتی, لیکن حقیقت کے لیے مقصود کیا ہے؟ خبر الرؤیتی, دیکھنے کی خبر دینا ہے. کس چیز کی خبر دینا؟ دیکھنے کی. رأيت اسدا يرمي, کس چیز کی خبر دے رہا ہے؟ میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا, تو اپنا دیکھنا بیان کر رہا ہے کس کو. اگر مقصود ہوتا شیر کا تیر چلانا, پھر تو یہ کلام کیا ہونا چاہیے تھا؟ معنی مجازی بھی صحیح نہیں, کیونکہ معنی حقیقی ممکن ہی نہیں. تو یہ چیز غیر مقصود ہوئی, اور مقصود کیا ہے, کیا بیان کرنا چاہتا ہے وہ؟ اپنے دیکھنے کو, میں نے دیکھا. اور دیکھنا کیا ہے؟ رؤیت کیا ہے؟ مقصود چیز ہے, اس میں تو محال کوئی نہیں ہے بھائی. لیکن المقصود بالحقیقت خبر الرؤیت, لیکن مقصود حقیقت کے لیے وہ رؤیت کی خبر دینا ہے. لا کونہ اسدا, اس کے اسد ہونے کی خبر دینا مقصود نہیں. حتی یلزم المحال قصدا, یہاں تک کہ قصدا کیا لازم آتا؟ محال لازم آتا. جی, تو لہذا یہ غیر مقصود ہوا. اب اگرچہ محال لازم آ رہا ہے, لیکن وہ غیر مقصود ہے. اور رؤیت کی خبر دینا, دیکھنا بھائی, دیکھنا ممکن ہے یا ممکن نہیں؟ مطلق دیکھنا بھائی, مطلق دیکھنا, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یعنی شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھنے کی بات نہیں, مطلق رؤیت. کس کی خبر دے رہا ہے؟ اپنے رؤیت کی خبر دے رہا ہے. باقی آگے جو بات ہے, کیا شیر کا تیر چلانا ٹھیک ہے, وہ وہاں پر ایک محال آیا, لیکن محال مقصود ہے یا غیر مقصود؟ غیر مقصود. تو غیر مقصود سے محال آ رہا ہے, مقصود کی وجہ سے محال نہیں آ رہا, لہذا یہ کلام صحیح ہے. وقیلا, اور کہا گیا یمکن کونہ اسدا بالمسخ, کہ بعضوں نے کیا جواب دیا کہ اس کا
بہادر آدمی کا شیر ہونا، انہوں نے کیا کہا تھا معنی حقیقی ممکن ہوگا تو معنی مجازی مراد لے سکتے، یعنی اسد اس چیز کا، اسد ہونا اس شخص کا اسد ہونا ممکن ہی ہے، شیر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا معنی مجازی بھی صحیح نہیں. اعتراض یہ تھا نا، جواب گزر گیا. بعضوں نے اور جواب دیا، کہتے ہیں نہیں بھائی اس شخص کا شیر ہونا بھی ممکن ہے، مثلا زید الاسد ان کا، حرف تشبیہ کو بھی چھوڑو، زید الاسد ان کا، زید کا شیر ہونا ممکن ہے. بھائی کیسے ممکن ہے؟ مسخ کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ مسخ کے ذریعے. اللہ اس کی صورت بگاڑ کر اسے کیا بنا دیں؟ شیر بنا دیں. بھائی سمجھے، مسخ کہتے ہیں شکل بگاڑنا، اعلیٰ سے ادنا درجے کی شکل بنانا، اور انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس انسان سے کیا بنایا؟ شیر بنایا، تو یہ مسخ ہے مانا. تو لہذا مسخ کے ذریعے ممکن ہے کہ اللہ اسے کیا بنا دیں، تو ممکن ہوا یا نہیں معنی حقیقی؟ کہتے ہیں بعضوں نے یہ جواب دیا، کہتے ہیں وقیل یمکن کون ہوا ستم بالمسخ، کہ ممکن ہے اس کا اسد ہونا مسخ کے ذریعے. وہ بعید، یہ معنی کیا ہے؟ یہ جواب بڑا بعید ہے مولانا. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم حقیقت الکلام.